الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقال تعالى: ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پوری انسانی تاریخ میں جب جب معاشرے میں بھلائیاں پھیلی ہیں، جب جب انصاف اور امن پھیلا ہے، جب جب لوگوں کو دلوں کا سکون ملا ہے، روحانی طور پر انسان مطمئن رہا ہے، جب جب دنیا میں تمدن کی بہار آئی ہے، ہمیشہ اس پورے انقلاب میں، اس پوری انسانی خدمت میں عورتوں کا میجر رول رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تنہا مردوں کے بلبوتے پر کوئی بھلائیوں کا انقلاب دنیا میں برپا ہوا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تنہا مردوں کے بلبوتے پر کوئی صالح، پرسکون، پرامن، ترقی یافتہ معاشرہ دنیا میں وجود میں آیا ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جس طرح کوئی ایک انسان عورت کے وجود کے بغیر دنیا میں نہیں آ سکتا، ویسے ہی انسانیت بھی دنیا میں ترقی نہیں پا سکتی عورت کے تعاون کے بغیر. مجھے اس موقع کی اہمیت کا اور اپنی ذمہ داری کا شدید احساس ہے. شہر کی بہترین خاندانوں کی بچیاں، قابل احترام اور قابل قدر بہنیں یہاں جمع ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی وقت میں برکت دے اور تھوڑے سے وقت میں صحیح نیت کے ساتھ سادہ سے لفظوں میں کچھ ایسی بات میں آپ سے کہہ سکوں کہ آپ کے اندر ایک مضبوط ارادہ جاگ جائے، آپ کی ہمتیں بڑھ جائیں اور آپ کو زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے ایک صحیح سمت مل جائے. انسانی تمدن ایک بہت بڑا جو بہت بڑا مثبت موڑ انسانی تمدن کو ملا ہے اور جو انسانی سویلائزیشن نے ایک مکمل ترقی پسند، انصاف پسند اور ایک پازیٹو شکل اختیار کی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے اختیار کی ہے. انسان اس دنیا میں جب انسان کا وجود ہوا اور زندگی کے مختلف اسٹیجز شروع ہوئے تو پہلے انسان تو چند انسان تھے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آبادی بڑھی، ضروریات زندگی بڑھی، کپڑے پہننے کا سلیقہ کچھ انسانوں کو ملنا شروع ہوا، مکانوں کو بنا کر ان میں رہنے کا سلیقہ انسانوں کو ملنا شروع ہوا، انسانوں نے کھانا پکانے کے طریقے اس چھولے سے آگے بڑھانے شروع کیے، ملنے جلنے کے آداب، رشتوں کو نبھانے کے طریقے، مہمانوں کے استقبال کا انداز، بیٹوں اور بچیوں کی شادیوں کا طریقہ اور اس طرح کے سینکڑوں وہ چیزیں جن کو اصل میں سویلائزیشن کہتے ہیں، تمدن کہتے ہیں، یہ بالکل ابتدائی درجے میں تھا۔ جب انسانیت اس لائق ہوئی اور آبادی اتنی بڑھی اور تمدن کے تقاضوں کا یہ تقاضا ہوا کہ انسان کو اس زندگی کے تمام ابواب کا ایک شعور دیا جائے، ایک علم دیا جائے، زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو چنا اس کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پوری سویلائزیشن کے ایک بانی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اور جب کسی کو پرانی روایات کو توڑ کر نئے انداز سکھانے ہوتے ہیں تو اسے بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، بہت ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہت ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنا پڑا، ان کو بہت ٹارچر کیا گیا، ان کو گھر سے نکالنا پڑا، ان کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا، ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، ان کو پہاڑوں سے گرانے کی کوشش کی گئی، ان کو آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی، کیا کچھ نہیں ظلم و ستم انہوں نے سہے، مگر وہ انسانیت کے خادم تھے اور اس خدمت کے لیے وہ مقرر کیے گئے تھے اللہ کی طرف سے، وہ ہمت نہیں ہارے اور اپنے مشن کو جاری رکھا۔ جب دنیا میں کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے، کوئی صالح چینج لانا ہوتا ہے اور کوئی ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک فطری بات ہے کہ اس کے لیے ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سینٹر کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے لوگوں کو محبت ہو، جس سے لوگوں کو عقیدت ہو، جہاں سے اٹھنے والی آواز کو لوگ بہت غیر معمولی احترام کے ساتھ سنیں۔ دنیا کو دو ایسے مرکز ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ملے۔ ایک مرکز ملا تھا کچھ سو سال کے لیے، کچھ ہزار سال کے لیے، اور ایک مرکز ملا تھا قیامت تک کے لیے۔ آپ کے لیے فخر کرنے کا بھی مقام ہے اور سبق سیکھنے کا بھی مقام ہے کہ جو مرکز ملا ابراہیم علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے، خانہ کعبہ، بیت اللہ، مسجد حرام، مکہ مکرمہ، اس کی تعمیر میں، اس کی بنا میں، اس کی تاریخ میں جو کردار حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا ہے اسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ کیا قربانی دی تھی حضرت ہاجرہ نے، کس محبت کا، کس وفا کا، کس عزم و ارادے کا، کس ڈٹرمنیشن کا، کس ہمت کا انہوں نے ثبوت دیا تھا کہ ہزاروں مرد وہ ہمت نہیں جٹا پاتے جو صلی اللہ کی بندی نے جٹایا تھا۔ وہ لمحہ یاد کرنا چاہیے جب ابراہیم علیہ السلام کو اچانک یہ حکم ہوا کہ تم اپنی بیوی ہاجرہ اور ننے منے نو مولود بچے اسماعیل کو لے کر یہاں سے چلو، اور وہاں ایک چٹیل میدان میں، ایک ڈیزرٹ میں، جہاں کوئی ایک انسان نہیں، کوئی چرند اور پرند نہیں، زندگی کی کوئی نشانی نہیں، زندگی کے کوئی آثار نہیں، زندگی کے کوئی اسباب نہیں، وہاں پہنچاؤ۔ اور وہاں جب پہنچا دیا تو حکم ہوا کہ اب اس بیوی کو اور اس بچے کو چھوڑ کر یہاں سے جاؤ، واپس جاؤ، اب ان بچوں کی، اس بچے کی اور اس عورت کی حفاظت ہم کریں گے اور ہم دکھائیں گے کہ ہم اسباب کے بغیر کس طرح زندگی کو وجود بخش سکتے ہیں، اور ایسا وجود نہیں بلکہ ایسا وجود جیسا وجود دنیا میں شاید ہی کسی عورت کو اور کسی بچے کو کبھی ملا ہو۔ آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان سے کچھ بتائے بغیر چل دیے تو حضرت حاجرہ حیران رہ گئیں۔ انہوں نے پوچھا آواز دے کر کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب ہی نہیں دیا ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام بہت وفادار، بہت پیار کرنے والے شوہر تھے، لیکن حضرت حاجرہ بھی اتنی ہی سمجھدار تھی۔ ایک دو مرتبہ پکارنے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نے واپس پلٹ کر دیکھا بھی نہیں، جواب دینا تو دور کی بات ہے۔ تو وہ اتنی سمجھدار عورت تھی، وہ فوراً سمجھ گئی کہ میرے شوہر ابراہیم کی یہ جو ادا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ان کو کچھ ایسا حکم دیا ہے، اور یہ مجھے خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے خود ہی پوچھا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ مجھے اس طرح آپ چھوڑ کر اکیلے چلے جائیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے ہاں یا نہ بھی نہیں کہا، ڈر لگا ان کو کہ جب اللہ نے مجھ سے ایک بات واضح طور پر کہہ دی ہے تو میں اب کسی مخلوق سے بات چیت کرنے میں اگر دیر کروں گا تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ لہذا انہوں نے صرف سر کے اشارے سے ایک سگنل دے دیا کہ ہاں اللہ نے مجھ کو اس کا حکم دیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے کہا اذن لن یضیعن اللہ، کہ بس آپ اطمینان سے جائیے، اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ ہو نہیں سکتا کہ اگر اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہو تو اللہ نے ہماری حفاظت کا کوئی انتظام نہ کر دیا ہو۔ پھر دنیا گواہ ہے کہ ایک ماں اور ایک ننا منا بچہ اکیلا، ماں ہونے کی حیثیت سے گھبرا بھی رہی ہے بچے کے سلسلے میں، مومن ہونے کی حیثیت سے اس کے دل میں امید کا چراغ بھی روشن ہے، دونوں حیثیتیں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں۔ جب بچہ سو جاتا ہے تو بچے کو لٹاتی ہیں چپ چاپ اور دوڑ کے جا کے پہاڑ پہ چڑھتی ہیں، اور پہاڑ پہ چڑھ کے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں، کوئی قافلہ آ رہا ہو، کہیں آگ جل رہی ہو، کہیں کوئی پرندے اڑ رہے ہوں، کہیں کوئی انسانی نقل و حرکت نظر آئے تو میری جان میں جان آئے اور میں سمجھوں کہ شاید کچھ لوگ ادھر آ رہے ہیں یا میں ان کی طرف لپکوں، اکیلے کیسے یہاں پر زندگی گزرے گی؟ نہ کھانا ہے، نہ پانی کا کوئی قطرہ ہے، کیا ہوگا؟ اب اوپر پہاڑ پر دیکھتی ہیں، تھوڑی دیر تک کھڑی رہتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، ایک دم سے بچہ یاد آتا ہے کہ میں اکیلا چھوڑ کے آئی ہوں۔ وہ اکیلی عورت اپنے بچے کو لے کر اونچے پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتی تھی، بچے کو نیچے چھوڑ کر وہ اوپر جاتی تھی، لیکن پھر بچہ یاد آتا تھا، پھر واپس آتی تھی، پھر بچے کو پیار کیا، چمٹایا، پھر کچھ دیر تک گود میں لیے رہی، دعائیں مانگتی رہی، بچے کو نیند آ گئی، پھر بچے کو سلایا، پھر دوسرے پہاڑ پہ چڑھ گئی۔ کیا اس وقت ان کی دل کی کیفیت رہی ہوگی؟ یہ ہم سے بہتر وہ بہنیں سمجھ سکتی ہیں جن کے چمن میں اللہ تعالیٰ پھول کھلا چکا ہے، جو کچھ بچوں کو مامتا سے پال چکی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ ایک ماں کو بچے سے کیا لگاؤ ہوتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سے بہتر سمجھ سکتی ہیں کہ حضرت حاجرہ کی دل کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی۔ میں پوری واقعہ کو سنائے بغیر یہاں پر رک کر اتنا کہتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ کو اس بندی کا کنٹریبیوشن، کیونکہ اسی بندی کی اس قربانی کے ذریعے سے زمزم ملا، اسی بندی کی اس قربانی اور صبر کے ذریعے سے اسماعیل علیہ السلام جیسا نوجوان ملا ابراہیم علیہ السلام کو، اور انہی دونوں کو، باپ و بیٹے کو اور ان کی فیملی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا بیت اللہ کی تعمیر کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دیا، اس طرح اپریشیٹ کیا اپنی اس بندی کی ہمت اور وفا کو، جو اللہ کی بندی نے ایک عالمی امن کے قیام کے مرکز کی تعمیر میں اس بیوی نے اپنے شوہر کا جو اس طرح ساتھ دیا اور جس طرح قربانی دی، اللہ نے اس طرح اس کو انعام دیا کہ یہ اسی دن سے طے ہو گیا کہ قیامت تک جتنے حج کرنے والے آئیں، جتنے عمرے کرنے والے آئیں، وہ چاہے اپنے وقت کے ولی ہوں، چاہے اپنے وقت کے نبی ہوں، ان کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ اس دونوں پہاڑوں کے درمیان چکر نہیں لگائیں گے جن پہاڑوں کے درمیان میری بندی نے چکر لگائے تھے۔ صرف یادگار ہے ایک عورت کی، یہ سعی جو ہے صفا و مروہ کے درمیان، حج کا ایک رکن جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، جس کے بغیر عمرہ مکمل نہیں ہوتا، وہ صرف ایک عورت کے ایثار کی یادگار ہے، ایک عورت کے وفا کی یادگار ہے۔ سچائی کے پھیلانے کی کوشش میں ایک عورت نے جو قربانی دی، جو حصہ لیا، جس طرح ساتھ دیا اس عظیم شوہر کا، اس عظیم پیغمبر کا، اس ساتھ دینے کے لیے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پسند کیا کہ قیامت تک کے لیے صفا و مروہ کو اور اس کے چکر لگانے کو اپنی اس بندی کی محبت اور وفا کی یادگار بنا دی۔ آگے چلیے، انسانی تاریخ کا قافلہ آگے بڑھا، واقعات تو بہت یاد آ رہے ہیں، لیکن ان میں سے دو ایک جو عام طور پر مشہور ہیں، جی وہ کبھی نہ کبھی آپ کے کان میں پڑ چکے ہوں گے، میں ان کو سنانا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں زیادہ تفصیل کی مجھے ضرورت نہیں پڑے گی۔ انسانی قافلہ آگے بڑھا، بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں انسانی تاریخ میں، کبھی انصاف قائم ہوتا ہے، پھر ظلم آ جاتا ہے، پھر انصاف قائم کیا جاتا ہے، پھر ظلم آ جاتا ہے، جس طرح رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے پھر دن آتا ہے، روشنی نکلتی ہے پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، اسی طرح انسانی تاریخ بھی ہمیشہ چلتی ہے، یہ کبھی ایک حال میں نہیں رہتی۔ ایک بار پھر ضرورت پڑی ایک بات کی کہ انسانی معاشرے کو صاف کیا جائے، انسان کو شرک سے، جہالت سے، سپرسٹیشن سے، توہم پرستی سے نکالا جائے، دین فطرت میں لایا جائے۔ انسان دنیا میں بار بار سب سے چھوٹا بن جاتا تھا اور ہر ایک کو اپنے سے بڑا سمجھنے لگتا تھا، اور اللہ نے انسان کو سب سے اونچا اسٹیٹس دیا ہے، سب سے بڑا مقام انسان کا ہے، باقی سب انسان سے چھوٹے ہیں، سورج بھی انسان سے چھوٹا، چاند بھی انسان سے چھوٹا، آسمان و زمین بھی انسان سے چھوٹا، چھوٹے سب چھوٹے، یہاں تک کہ فرشتے بھی انسان سے چھوٹے، انسان سب سے بڑا ہے، انسان سے بڑا صرف اللہ ہے۔ لیکن بار بار دنیا میں یہ غلطی انسانوں سے ہوتی ہے کہ انسان اپنے کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے سے بڑا سمجھنے لگتا ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں، اسی کو بت پرستی کہتے ہیں، اسی کو اللہ کی وحدانیت میں اور اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک کرنا کہتے ہیں۔ تو بار بار جب یہ چیز چھاتی تھی تو اللہ تعالیٰ پھر ایک مرتبہ اپنے کسی نبی و رسول کو بھیجتے تھے تاکہ انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلایا جائے، بتایا جائے انسان کو کہ دنیا میں تم سب سے بڑے ہو، اور تم سے بڑا صرف تمہارا اور اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا رب العالمین۔ بار بار اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجنے پڑتے تھے، چنانچہ آپ نے ایک عظیم الشان پیغمبر کا بار بار نام سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں، موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے وجود میں، ان کی بقا میں اور ان کے نشو و نما میں جتنا بڑا رول ان کی ماں کا ہے اسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ بڑے عجیب انداز سے کیا ہے، بہت پیار بھرے انداز سے، بڑی تفصیل سے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور صرف ماں کا نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے نبیوں تک کو بھی ایک فیملی کی سپورٹ ملی ہے، تب انہوں نے وہ کام کیا ہے، تب وہ اس قابل ہوئے ہیں۔ یہ بہت سبق آموز کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ایک عجیب و غریب صورتحال آ گئی تھی، ایک ایمرجنسی صورتحال تھی، وہ قوم میجک پر، جوتش پر بہت زیادہ نظر، بہت زیادہ عقیدہ رکھتی تھی، چنانچہ ان کے بادشاہ کو کچھ جوتشیوں نے یہ بتایا ہوا تھا کہ اسٹارس یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوگا فلاں خاندان میں، وہ بچہ بڑے ہو کر تمہارا یہ جو ڈائنیسٹی ہے اور یہ جو خاندانی حکومت ہے اس کے چھننے کا سبب بنے گا، ایک انقلاب آئے گا تمہارے ملک میں، ایک ریولوشن آئے گا، اور وہ فلاں خاندان میں پیدا ہونے والے کسی بچے کے ذریعے آئے گا۔ چنانچہ اس بادشاہ کو یہ تو توفیق نہ ہوئی کہ اس کو اگر اتنی یقین تھا اس بات پر تو یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ بھئی جب خدا کی مرضی یہی ہے تو پھر میں سرنڈر کر دوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر خدا کی ڈھیل کی وجہ سے اتنا کمپلیکس آ جاتا ہے کہ وہ خدا کو بھی چیلنج کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ اس نے غلطی سے وہی راستہ اختیار کیا اور یہ طے کیا کہ میں اس خاندان، اس پورے قبیلے میں کسی بیٹے کو جینے ہی نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک آرڈر نافذ کر دیا کہ اس خاندان کے کسی بھی گھر میں اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کو فوراً ماں کی گود سے چھین کر ذبح کر دیا جائے. ہزاروں بچوں کو ذبح کیا گیا. کیا گزری ہوگی ان ماؤں پر جن کی گودوں سے بچوں کو چھین کر ان کو ذبح کیا جاتا تھا. اسی خاندان میں پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام, اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس ایک پیغام بھیجا. وحی کا لفظ بولا ہے. اللہ کی بندیوں بہت غور سے ان الفاظ کو سننا چاہیے. وحی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو جس کی کسی اور کو خبر نہ ہو. اسی لیے نبی و انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اپنا جو کلام بھیجتے تھے, جو پیغام بھیجتے تھے, اس کو وحی کہتے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا, اس پیغام کے لیے قرآن مجید نے وحی کا لفظ بولا. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس طرح ان تک وہ پیغام پہنچا, لیکن ہمارا یقین ہے قرآن کے ایک ایک لفظ پر, اور آپ کا بھی یقین ہے قرآن کے ایک ایک حرف پر. قرآن یہ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, ہم نے کہا اب تم گھبراؤ مت, یہ بچہ ہم نے تم کو دیا ہے, اس بچے کو اطمینان سے دودھ پلاؤ. جب تم کو کچھ اندیشہ لگے, جب لگے کہ اب نگاہیں تمہارے گھر کی طرف اٹھ رہی ہیں اور شاید یہ بچہ بھی اب زد میں آئے گا, تو تم ایک کام کرنا, ہم تم کو ایک ترکیب بتاتے ہیں بچے کی حفاظت کی. وہ یہ کہ ایک لکڑی کا باکس بنا لو اور اس باکس میں اس بچے کو ڈال دینا, اور اس بچے کو باکس میں ڈال کر اس باکس کو دریا میں ڈال دینا. اللہ اکبر. مجھے پھر زیادہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مائیں سوچ سکتی ہیں کہ کیا ان کے لیے یہ آسان کام ہے کہ وہ اپنے بچے کو دریا میں پھینک دیں. آخر لمحے تک ماں یہ سمجھ سکتی ہے کہ میری گود بہرحال دریا کی موجوں سے زیادہ محفوظ جگہ ہے. لیکن سلام ہو اس اللہ کی بندی کے ایمان و یقین پر, سلام ہو اس اللہ کی بندی کے اس تعلق پر جو اس کو اپنے رب سے تھا. اس کو یقین ہو گیا کہ میرے رب نے یہ جو کہا ہے اسی میں حفاظت ہے, میری گود میں حفاظت میرے بچے کی نہیں ہو پائے گی, رب نے جو حفاظت کا طریقہ سوچا ہے اسی میں ہو پائے گی. چنانچہ اس نے عقل و جذبات کو قربان کر کے جب موقع آیا, وقت آیا, تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بچے کو سمندر میں پھینک دیا. پھینک تو دیا, لیکن ماں ماں ہے, مومن بھی ہے اور ماں بھی ہے. ہماری زندگی میں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں. ہم انسان بھی ہیں, اور اللہ توفیق دے تو ہم صاحب ایمان بھی بنے. تو صاحب ایمان چاہے ہم جتنے بن جائیں, رہیں گے انسان. چنانچہ اس ماں نے اللہ کے کہنے پر ایمانی طاقت سے بچے کو دریا میں ڈال تو دیا, لیکن اس کے بعد پھر اس کے دل میں ایک دم خوف آیا, ایک ڈر آیا کہ اللہ خیر کرے, اب کیا ہوگا, کیا ہوگا, بچہ کہاں جائے گا, کون دیکھے گا, کون بخش کو نکالے گا, کہیں ڈوب نہ جائے, کیا ہوگا. تو ماں بالکل قریب تھا, یعنی قرآن نے نقشہ کھینچا ہے, وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرْبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا. قرآن نے نقشہ کھینچا ہے, قریب تھا کہ ماں کے منہ سے چیخ نکل جائے کہ ہائے میرا بچہ, لولا أَرْبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا, لیکن ہم نے اس کے دل کو سکینت دے دی, اس کے دل کو سکون دے دیا, اس کے دل کو ہمت دے دی. جس مرد و جس عورت کے سینے میں اللہ سکینت کا نور دے دے, ایک خاص تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت کا, اس کو مشکل سے مشکل حالات میں اطمینان رسیب رہتا ہے. وہ فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوتا, وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا, وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتا. ہوش و حواس اس کے پوری طرح قائم رہتے ہیں. جذبات پر عقل کو قابو میں رکھنا اس کے لیے ہمیشہ جذبات پر عقل کو مقدم رکھنا اور جذبات کو قابو میں رکھنا ہمیشہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا میری وہ بندی چیخ اٹھتی, لیکن ہم نے اس کے دل میں ایک مرہم رکھ دیا. اور کیا کیا ماں نے, اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تمہیں کوئی پہچانتا تو ہے نہیں, تم دریا کے کنارے 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 چلتی رہو اور واچ کرتی رہو کہ یہ کہاں جا رہا ہے, پھر مجھے آ کر اطلاع کرنا. اور وہ کیا کر سکتی ہوں, جتنا کر سکتی ہے وہ آخر لمحے تک اپنے بچے کے بارے میں خبر لیتی رہنے کا اہتمام وہ ماں اپنی مامتا سے مجبور ہو کر کرتی ہے. اور وہ بچی بھی جاتی ہے جاتی ہے جاتی ہے, فالو کرتی ہے. اور وہ بچہ, وہ باکس جاتا کدھر ہے؟ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پروگرامنگ, اللہ کی قدرت, اللہ ہے کون. ہمیں اپنے اللہ کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہے کون. اللہ کی پروگرامنگ سے یہ سب سیٹ تھا. ٹھیک اس وقت جس وقت یہ بکسا دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا, تو دوسرے کنارے پر جو ایک پکنک اسپاٹ تھا بیٹھ کر ذرا دریا کا منظر دیکھنا اور ذرا دل کا بہلانا، جو ایک شاہی جگہ تھی، وہاں ٹھیک اس وقت وہ فرعون وہ بادشاہ اپنی بیوی اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا ہوا اس حسین منظر کا نظارہ لے رہا تھا. اب ایک بکسہ بہتا ہوا نظر آیا. بادشاہ نے آرڈر کیا کہ بھئی بکسے کو کھولو، کیا ہے اس میں. میں اکثر سوچتا ہوں قرآن کے معمولی سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، دریا میں تو بہت سی چیزیں بہتی رہتی ہیں، ملک کا حکمران چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیئر نہیں کرتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروگرام بنا رکھا تھا لہذا اس کے دل میں آیا اور اس نے آرڈر کیا. بکسہ کھولا گیا، بکسے میں سے بچہ نکلا. امیڈیٹلی ری ایکشن بادشاہ کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہر شخص گواہی دے سکتا ہے کہ بادشاہ کو یہ آرڈر کرنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ بچہ، یہ تو اس کی تحقیق کی جائے، لگتا ہے یہ اسی طرف سے آ رہا ہے، ادھر تو فلاں لوگ رہتے ہیں، شاید یہ اسی خاندان کا بچہ ہو سکتا ہے، تحقیق کی جائے، اگر یہ اس خاندان کا بچہ ہوگا تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے. اس سے پہلے کہ بادشاہ یہ آرڈر کرتا، بادشاہ کی بیوی وہ کچھ بول پڑی. اور یہاں یہ ٹھہر کر سنیے کہ بادشاہ کی وہ ملکہ بادشاہ کی انتہائی محبوب بیوی تھی، اور ایک ہی بیوی تھی، یعنی وہ وقت کے رواج کے خلاف بادشاہ کو اتنی محبت تھی کہ اس نے اس کے علاوہ کسی اور عورت سے شادی نہیں کی تھی. اگرچہ مدتوں سے شادی ہونے کے باوجود کوئی اولاد ان کے یہاں نہیں پیدا ہوئی تھی، اور بادشاہ اس کے لیے بہت فکر مند تھا کہ میرے تخت و تاج کا کوئی وارث نہیں پیدا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، خدا جانے اس نے کتنا علاج کیا ہوگا. اب ایک وہ ماں ہے، ایک وہ عورت ہے جس کو ایک طرح سے مایوسی ہو چکی ہے کہ شاید میرے چمن میں کوئی پھول نہیں کھلے گا، شاید میری گود میں کسی بچے کی کلکاریاں سننے کو مجھ کو نہیں ملیں گی. تو چنانچہ اس عورت نے اپنی خاص نسوانی جذبات کے مطابق، اپنی خاص عورت کی جذبات کے مطابق اس نے اپنے شوہر سے فرمائش کی، لا تقتلو، میری تو ایک رائے یہ ہے کہ اس بچے کو آپ قتل وتل مت کروائیں. قرۃ عینی لی ولک، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہمارے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اس کو ہم پال لیں گے اور اپنا بیٹا بنا لیں گے، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے بہت کام آئے گا. کیا زبان سے اس کی جملہ نکلا، اللہ تعالیٰ سن رہا تھا وہ جملہ، اور اللہ کی تقدیر سے وہ جملہ نکل رہا تھا. ایک مطلب اس کا وہ تھا جو اللہ سمجھ رہے ہوں گے، اور ایک مطلب اس کا وہ تھا جس مطلب کے تحت وہ عورت، وہ بیوی اپنے شوہر سے یہ باتیں کہہ رہی تھی. فرعون نے اپنی بیوی کی فرمائش کو فوراً قبول کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، چھوڑو تحقیق وقیق کو، اس کو پالتے ہیں، اپنا بیٹا بنا لیں گے. اور پھر اب فکر ہوئی اس بات کی کہ بھئی کون اس کو فیڈنگ کرے، کون اس کو دودھ پلائے، کون اس کی خدمت کرے، دیکھ بھال کرے. تو بادشاہ کے لیے کیا مشکل، آنن فانن بہت سی نرسز کو بلایا گیا، بہت سی ان عورتوں کو بلایا گیا جو یہ خدمت کر سکتی تھیں اس بچے کی. لیکن پھر وہی اللہ تعالیٰ کا انتظام کہ اس بچے نے کسی عورت کا دودھ قبول ہی نہیں کیا. قرآن کہتا ہے وحرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے پہلے سے طے کر لیا تھا کہ یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیے گا. اب وہ بہن جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، وہ بہن کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے، دور کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے، کچھ نہیں بتا رہی کہ میں کون ہوں، یہ کون ہے. کتنی سمجھدار بہن ہے، کتنی برداشت کرنے والی بچی ہے وہ، کتنی عقل مند بچی ہے. جب دیکھتی ہے کہ لوگ بہت پریشان ہیں اور یہ بچہ یعنی اس کا بھائی کسی کا دودھ نہیں لے رہا، تو وہ بڑے معصوم انداز سے ایک بہت ایک سجیشن دیتی ہے، هل ادلکم علی اہل بیتی یکفرونہ لکم، میں ایسے کچھ گھر والوں کو جانتی ہوں کہ جن کے بارے میں مجھے امید ہے کہ وہ اس بچے کو پال لیں گے آپ کے بحاف پر، آپ کے لیے وہ پرورش کریں گے اور آپ کے حکم پر، آپ کی نگرانی میں بچے کی پرورش کر لیں گے. اب بادشاہ کو دیکھیں ذرا، اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ بچی ہے کس کی، یہ کہاں سے آئی ہے. اس وقت تو ایک عجیب سما بن گیا، اصل کنسرن سب کا یہ تھا کہ بچہ بھوک سے بلبلا رہا ہے، اس کو دودھ ملے، اور محبتیں آ گئیں سب کے اندر. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِنِّي، اللہ تعالیٰ نے یہ رات بھی فاش کیا ہے کہ ہم نے سب کے دل میں تمہاری محبت ڈال دی تھی اے موسیٰ. چنانچہ ان سب پہلوؤں کو بھول کر سب اسی طرف لگ گئے، اور یہ کہا گیا کہ ہاں ہاں بالکل ہم تیار ہیں. بچی نے کہا کہ آپ بچے کو میرے حوالے کر دیں، اور آپ میرے ساتھ چاہے کسی کو بھیج دیں، اور میں اس گھر میں لے جاتی ہوں، بچی نے بالکل ظاہر نہیں کیا کہ میں بہن ہوں، یہ میرا بھائی ہے، میں کہاں لے جا رہی ہوں. بہت سمجھداری کے ساتھ جتنی بات کہنی چاہیے تھی اتنی ہی کہی، اور جتنی بات پیٹ کے اندر رکھنی چاہیے تھی اتنی پیٹ کے اندر رکھی، اور وہ گھر میں لے کر آ گئی بچے کو، اپنے بھائی کو، اور ماں سے چمٹ گیا بچہ اور فوراً دودھ پینے لگا. اور اس کے بعد اسی ماں نے، اس ماں نے اس بچے کی پرورش کی. تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں، ان کی شخصیت میں ایک بڑا حصہ ہے، ایک ماں کا، ایک بہن کا. پھر وہی مسئلہ ہے، یا آپ کا طبقہ ہے، یا آپ کی صنف ہے، آپ کو ناز ہونا چاہیے. اور میں اصل میں یہ باتیں بہت محبت اور بہت احترام کے ساتھ اپنی عزیز اور پیاری بچیوں سے اور اپنی قابل احترام بہنوں سے صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اپنے کو پہچانیں، آپ ہیں کون. یہ زمانہ آپ کو آپ کی پہچان سے دور کر رہا ہے، آپ کو ایک نقلی پہچان دے رہا ہے، آپ کو ایک ایسی پہچان دے رہا ہے جس پر بعد میں شرمندگی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا، جس پر بعد میں فرسٹریشن اور حسرت اور ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا. اس لیے میں تاریخ کے یہ حوالے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کوئی طبقے کے عام نہیں ہیں، ہم وہ صنف ہیں، ہم انسانی معاشرے کا وہ حصہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ انسانی تاریخ کی تعمیر میں اور انسانی معاشرے کی خدمت میں میجر رول پلے کیا، بہت بڑا کردار ادا کیا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل نہیں ہو سکتا ان کی ماں اور ان کی بہن کے تذکرے کے بغیر. پھر موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے جب تذکرہ چھڑتا ہے تو وہاں ایک اور عورت یاد آتی ہے جس کا قرآن مجید نے بڑے پیار سے تذکرہ کیا ہے، بڑا عجیب انداز سے تذکرہ کیا، جسے لگتا ہے اللہ کو اپنی اس بندی سے بہت خاص محبت ہو گئی. بہت عجیب و غریب انداز سے تذکرہ کیا ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ یہی فرعون جو اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ آج وہ نام اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ کوئی یہودی بھی اپنے بچے کا نام فرعون رکھنے کو تیار نہیں ہوتا. دنیا کا کوئی انسان اپنے بچے کا نام فرعون رکھنے کو تیار نہیں ہوتا، اتنا وہ نام بدنام ہو چکا ہے. لیکن اس کی وہی بیوی جس نے اتنے پیار سے اس بچے کو پلوایا، شروع سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ملکہ اس بیٹے کی نگرانی کرتی تھی، بار بار بلواتی ہوگی. اب وہ بچہ اور آگے بڑھا، وہ اور 10 سال کا ہوا، اور 12 سال کا ہوا، نوجوان ہوا. اب وہ گویا ایک اپنے بیٹے کی طرح، اپنے شہزادے کی طرح، اپنے ولی عہد کی طرح، کراؤن پرنس کی طرح وہ ملکہ اس بچے کو گویا پروان چڑھا رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام ایک ملکہ کی نگرانی میں اور ایک شاہی تھاٹ باٹ کے ساتھ، ایک شاہی، ایک رائل دیکھ ریکھ کے ساتھ ان کی گویا نشو نما ہو رہی تھی. پھر ایک لمبی واقعہ، لمبی زندگی گزری. موسیٰ علیہ السلام کی عجیب و غریب انداز سے تربیت کی گئی، ان کو محل کے ماحول سے نکال کر دیہات میں رکھا گیا، اس لیے کہ محل میں رہنے والا انسان دین کی خدمت شاید نہ کر پائے. اس کو تو لگژریز میں زندگی گزارنے کی عادت پڑتی ہے، اور دین کی خدمت تو گاؤں گاؤں لے جاتی ہے، بہت برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرتی ہے. انسان کو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ بننا پڑتا ہے، تب انسان دین کا کام کر سکتا ہے. ان کو تو وقت کا نبی بننا تھا. چنانچہ ایک عجیب و غریب ترکیب کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو محل سے اور مصر سے نکال کر ایک مدین کے دیہات میں بھیجا گیا، جہاں وہ 8-10 سال تک ایک مزدور کی حیثیت سے کسی بڑے آدمی کی بکریاں چراتے رہے. اور اس طرح انہوں نے دیہات کی زندگی کی، غربت کی زندگی کی، اور تابے داری کی زندگی کا ایک تجربہ چکھا، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر برداشت کرنے کی قوت پیدا ہوئی، اور وہ تمام اخلاق ان کے اندر اور زیادہ ابھرے ہوں گے، جن اخلاق کے بغیر کوئی انسان دوسروں کے کام نہیں آ سکتا، کوئی اچھی تبدیلی معاشرے میں نہیں لا سکتا جب تک کہ انسان کے اندر وہ اخلاقی کمالات نہ پیدا ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام کے اندر جب وہ سب اخلاقی کمالات پیدا ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کی ذمہ داری دی. اب مجھے سنانا یہ ہے کہ جب وہ نبی بن گئے اور آئے، اور انہوں نے فرعون کو خود اس کو دعوت دی، سمجھایا، فرعون تو بھڑک گیا غصے سے، یہ ہمارے خرچے پر پلا ہوا یہ نوجوان آج آ کر ہم کو سبق سکھا رہا ہے اور آ کر ہم کو نشانیاں دکھا رہا ہے، یقیناً یہ ایک جادوگر ہے. اور پھر اس نے سوچا کہ اب مجھے، میں نے غلطی کی تھی، میں نے اس بچے کو جو زندہ رکھا میری غلطی تھی، اور لوگوں نے اس سے کہنا بھی شروع کیا کہ بادشاہ سلامت یہ بہت بغاوت پر اتر آئے گا لڑکا، ہم تو آپ سے پہلے بھی کہتے تھے. لیکن اب بادشاہ سلامت کچھ اور سوچ رہا ہے. لیکن وہ ماں، وہ فرعون کی بیوی جس نے اتنے پیار سے ابتدائی زندگی سے لے کر اس وقت تک دیکھا تھا، موسیٰ کی پاکدامی کو، موسیٰ کے تخوے کو، موسیٰ کے احتیاط کو، موسیٰ کی شرافت کو، موسیٰ کس طرح بات کرتے ہوں گے، کس طرح اپنی آنکھوں کو ہمیشہ نیچا رکھتے ہوں گے، کس طرح اپنے دامن پر کوئی دھبا نہیں لگنے دیتے ہوں گے، ان سب چیزوں کو برابر وہ واچ کرتی رہی. چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اب تو مجھ کو اللہ نے نبوت دے دی ہے، اب تو اللہ کا فرشتہ میرے پاس آتا ہے، مجھے حکم دیتا ہے، مجھے بتاتا ہے اللہ نے یہ کہا ہے یہ کہا ہے، تو ایک طرف تو فرعون اور سخت دشمن بن گیا، اور دوسری طرف فرعون کی بیوی وہی ملکہ، اس کے دل میں ایمان آ گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان لیا. سوچیں وہ فرعون جو سچائی کے پیغام کو پورے ملک میں کچلنے کے لیے پوری طاقت صرف کر رہا تھا، جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہ تو دین میرے بیڈ روم میں داخل ہو گیا، یہ تو دین میری بیوی نے قبول کر لیا، تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا. اور ابھی تک جو بیوی فرعون کی انتہائی محبوب تھی اور انتہائی پسندیدہ تھی، توجہ کا مرکز تھی، عاشق تھا فرعون اپنی اس بیوی کا. اور یہ بھی میں تاریخ کی کتابوں کو کھنگالتے کھنگالتے تھک گیا، کیونکہ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ فرعون نے لاولد ہونے کے باوجود اور کوئی شادی نہیں کی. کیا وجہ تھی اس کی اللہ بہتر جانے، میں تو اس کے سوا اور کوئی وجہ نہیں ڈھونڈ سکا کہ اس کو ایسی محبت تھی کہ وہ اس محبت میں کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا تھا. جب اس نے دیکھا کہ یہ میری بیوی بھی ایمان لے آئی، تو بس وہ ساری محبتیں ختم ہو گئیں اور وہ غصے سے پاگل ہو گیا. اور پھر کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سننا میری بچیوں، جس طرح کی تکلیفیں اس شوہر نے اپنی بیوی کو دی، جس طرح اس کو مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر کیا، نہ مجھ میں ہمت ہے کہ میں بیان کر پاؤں، نہ تم میں ہمت ہوگی کہ تم اس کو سن پاؤ. کتابوں کی تاریخ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ہفتوں ہفتوں کے لیے بیوی کو کمرے میں لاک کر دیتا تھا، نہ کھانا نہ پانی، کہ یہ بھوک سے بل بلائے گی، جب سانس اکھڑے گی دم نکلے گا تو خود ہی یہ دروازہ بڑبڑائے گی اور خوشامد کرے گی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے دو لقمے کھانا دے دو، مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو، میں توبہ کرتی ہوں. لیکن اللہ اکبر، ہفتوں کے بند رہنے کے باوجود اس بندی کے ایمان میں ذرا بھی کمزوری نہیں آئی. اور اللہ جانے اللہ نے اس کے لیے کوئی انتظام کیا ہو، کھانے پینے کا کیا انتظام کیا ہوگا یہ ہم نہیں جانتے، اللہ کی قدرت میں کچھ بعید نہیں. یہاں تک کہ اس نے کمرہ بند کر کے سانپ چھوڑ دیے، شکاری کتے چھوڑ دیے، زہریلے جانور چھوڑ دیے کہ یہ اس کو کاٹ ڈالیں گے تب یہ چلائے گی، تب یہ دروازہ کھٹکھٹائے گی. لیکن جو جانور چھوڑا جاتا، اللہ تعالی کی خاص مدد سے وہ جانور چپ چاپ کونے میں بیٹھ جاتا، کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا، کسی نے اس کو تکلیفیں نہیں پہنچائیں. یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ فرعون اب بالکل ہی غصے سے دیوانہ ہو چکا تھا. وہ خود آیا اور اس نے جلاد بلوائے، بڑے بڑے رسے بلوائے، اور اس نرم و نازک عورت کو ایک تخت سے باندھ دیا، رسوں سے جکڑ دیا، بہت بڑے بڑے ہتھوڑے، بہت بڑی بڑی لوہے کی کیلیں، میخیں اور چوبے بلوائے، اور جلاد کھڑے ہو گئے سامنے. فرعون وہیں پاس میں بیٹھ گیا، شوہر اس کا، اور اس نے کہا کہ چند منٹ کا وقت دیتا ہوں، اگر چند منٹ کے اندر یہ تم نہیں کہتی کہ میں جھوٹ لاتی ہوں موسیٰ کو، اور میں نہیں مانتی اس کو نبی، اور میں واپس جاتی ہوں اپنے پرانے مذہب کی طرف، اپنے پرانے دین کی طرف میں واپس جاتی ہوں، اگر تم یہ نہیں کہو گی تو میں ابھی حکم دوں گا، اور یہ ہتھوڑے جو ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں جلاد، اور یہ جو کیلے لوہے کی بڑے بڑے چوبے لیے کھڑے ہیں، یہ تمہاری آنکھوں میں ٹھوکے جائیں گے، تمہاری آنکھوں کی پٹلیوں میں ٹھوکے جائیں گے، تمہاری ناک کے نسلوں میں ٹھوکے جائیں گے، تمہاری کان کے سوراخوں میں ٹھوکے جائیں گے، تمہارے خوبصورت گالوں میں ٹھوکے جائیں گے، تمہارے سینے میں اور تمہارے نازک مقامات میں ٹھوکے جائیں گے، تڑپ تڑپ کر جان دو گی، اب میں بخشوں گا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ، کتنا آسان ہے میرے لیے کہہ دینا. کیا حالت ہوئی اس اللہ کی بندی کی، ہاتھ بندے ہوئے تھے، سر سے پیر تک وہ بندی ہوئی تھی. قرآن بتاتا ہے اللہ کی بندی اور قرآن کہ اس بندے ہوئے ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھا کر اس بندی نے دعا مانگنے کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ اے میرے پروردگار، اب تک جو تکلیفیں دی گئیں میں ان کو برداشت کر لی گئی اور آپ کی مدد کے سہارے میں نے سب کچھ سہ لیا، لیکن اب جب یہ ہتوڑے میری آنکھوں میں ٹھوکے جائیں گے، جب کیلے میرے کان میں ٹھوکی جائیں گی اور میرے پورے بدن میں ٹھوکی جائیں گی، کہیں اس وقت تکلیف کی شدت میں میری زبان سے کوئی کفر کا کلمہ نہ نکل جائے. اللہ اس سے پہلے کہ یہ تکلیف دینا شروع کریں آپ چپکے سے ایمان کے ساتھ مجھے موت دے دیجیے، مجھے اپنے پاس بلا لیے. میں ایمان چھوڑ کر دنیا سے نہیں جانا چاہتی، میں ایمان کے ساتھ دنیا سے آنا چاہتی ہوں. جنت میں اپنے پاس اپنے پڑوس میں میرے لیے گھر بنا دیجئے اور ان لوگوں سے مجھے چھٹکارا نصیب فرما دیجئے. فرعون کو پتہ بھی نہیں چلا، جب کئی منٹ ہو گئے اور کوئی جواب نہیں ملا تو فرعون نے جلادوں کو حکم دیا کہ مارو، ٹھوکنا شروع کرو، اور سب لگ گئے. اس کے جسم میں کیلے چبھونے لگے اور پورے جسم میں کیلے ٹھوک ڈالی، لیکن ان کو خبر بھی نہیں تھی کہ وہ ایک مردہ لاش میں کیلے ٹھوک رہے تھے، اس کی روح کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا تھا. اور کس طرح بلایا تھا؟ فخر کرو عورتو، فخر کرو، فخر کرو اللہ کی بندیو، فخر کرو، سجدے شکر بجا لاؤ کہ اللہ آپ نے ہمیشہ ہم کو یہ مقام دیا اور ہم آپ کو نہیں پہچان پائے. اس روح کو سیدھے اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر بلایا، سیدھے اپنے پاس بلایا، اور اللہ نے اس سے کچھ بات کی. حدیث میں یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. اللہ نے اس بندی کا استقبال کیا اور اس بندی سے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تیرے اوپر کیا کیا گزری ہے آسیہ، مجھے سب پتا ہے کہ تو کن تکلیفوں سے گزر کر آئی ہے. اب سن، جنت میں جا اور تیرے لیے ہم نے ایک انعام کا وعدہ کیا ہے. تو دنیا میں سب سے خراب انسان کی بیوی تھی، اس کے اور اس کے باوجود تم نے ایسی ایمان دکھایا اور ایسی وفا دکھائی کہ اس کے انعام کے طور پر آج میں اعلان کرتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں، پوری انسانی مخلوق میں سب سے زیادہ میرا چہیتا محمد الرسول اللہ ہیں، رسول اللہ ہوں گے. ان کی بیوی کے طور پر میں نے تجھ کو آج سے ان کی زوج مطہرہ قرار دیا، اور تو جنت میں ان کا انتظار کر. جب وہ واپس جنت میں آئیں گے، جب جنت میں آئیں گے تب تو ان کی زوجہ کی حیثیت سے، ان کی بیوی کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہنا. چنانچہ معراج کے سفر کے بعد جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ مکرمہ پہنچے، تو اس وقت مکہ مکرمہ جب پہنچے تو اور اپنی وفادار غمگسار بیوی حضرت خدیجہ کو انہوں نے پورے سفر کی روداز سنائی، تو اس وقت انہوں نے ان کو یہ بھی بتایا مسکراتے ہوئے کہ خدیجہ، جنت میں تمہاری ایک سوکن سے ایک میری ملاقات ہوئی. حضرت خدیجہ حیران رہ گئی، حیران رہ گئی کہ آپ کی تو اور کوئی بیوی ہے نہیں میرے سوا، یہ سوکن کہاں سے آ گئی؟ تو حضرت آپ نے پھر بتایا کہ یہ سے یہ پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بندی کو انعام دینے کے لیے یہ پسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں میرے ساتھ بیوی کی حیثیت سے رکھیں گے اور وہ میرے انتظار میں ہے وہاں. یہ ہے مقام، یہ ہے حصہ آپ کا، یہ عورتوں کا حصہ ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی صالح تبدیلی معاشرے میں آئی ہو اور اس میں آپ کا حصہ نہ رہا. جب آپ نے حصہ لینا چھوڑا ہے تب ہی معاشرے کے اندر بربادی آئی ہے. جب آپ نے اپنے کو پہچاننے میں کمی کی ہے تب معاشرہ تنہا مردوں کے سنبھالنے سے سنبھل نہیں سکتا. چاہے دنیا میں ہزاروں بزرگ کوشش کریں، کچھ بھی کریں، لیکن جب تک آپ ساتھ نہیں دیں گے، جب تک آپ اپنے قبلے کو درست نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانو گی، جب تک آپ زندگی کا مقصد نہیں پہچانو گی، جب تک آپ اپنے رب سے محبت نہیں کرو گی، جب تک آپ کا رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت کا نہیں ہوگا، تب تک دنیا میں کبھی بھی باہر نہیں آ سکتی. یہ تو ہوئے پرانے واقعات. ذرا اپنے محبوب رسول کی سیرت پر غور کرو. کیا ہم بھول سکتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جتنا حضرت خدیجہ نے دیا ہے، اس ساتھ کو ہم بھول سکتے ہیں؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی ممنون و مشکور نہیں رہتے تھے اپنی بیوی کا؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس وفادار عورت نے، جو ایک بہت بڑی کاروباری خاتون تھی اور بہت سماج میں ان کی عزت تھی، انتہائی ذہین اور سمجھدار، کیا وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں سب سے پہلے ایمان لانے کا جو شرف ملا ہے کسی مرد کو نہیں ملا، ایک عورت کو ملا ہے؟ مبارک ہو تم سب کو، مبارک ہو، ایک عورت کو ملا ہے. کسی مرد کو حضرت خدیجہ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ایمان کے ساتھ اور تصدیق کے ساتھ دیکھنے کی سعادت نہیں ملی. پھر حضرت خدیجہ کا کنٹریبیوشن، حضرت خدیجہ کا حصہ، قیامت تک جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی، جتنی زکاتیں دی جائیں گی، جتنا حج کیا جائے گا، جتنے عمرے کیے جائیں گے، جتنی مرتبہ جھوٹ سے بچا جائے گا، جتنی مرتبہ اللہ کی بندیاں حیا اور حجاب کی پاکیزہ تہذیب کو قبول کریں گی، جتنی مرتبہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے دامن کو پاک رکھیں گی، جتنے سجدے ہوں گے، جتنے رکوع ہوں گے، جتنا قرآن پڑھا جائے گا، اور جتنا ایک انسان، ایک شریف اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گی، رب کعبہ کی قسم، اس سب کا اجر جتنا محمد الرسول اللہ کو ملے گا، اتنا ہی اجر حضرت خدیجہ کو ملے گا. اتنا احسان مانتے تھے اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کا کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی حضور کا اتنا کو یاد رہتا تھا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بکری ذبح ہوتی تھی تو آپ جب اس کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے حصے لگاتے تھے تو ایک چند حصے لگاتے تھے کہ دیکھو خدیجہ تو اب دنیا میں نہیں رہی، خدیجہ کے جو گھر والے ہیں، ان کے جو خاندان والے ہیں، فلاں فلاں لوگ ابھی ہیں، اور خدیجہ کی جو سہیلیاں ہیں، جو دوست تھیں ان کی، وہ بھی ابھی فلاں فلاں جگہ رہتی ہیں، یہ گوشت ان کے گھر میں دے کے آؤ. اتنا آپ نے رشتے کا اپنا کا خیال رکھا، اس لیے کہ آپ جانتے تھے. اور اسی لیے جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا آپ نے اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کیا. آپ دن بھر بہت ٹارچر برداشت کر کے، تکلیف برداشت کر کے، لوگوں مجھے کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کتنی مرتبہ اللہ کے رسول کے خوبصورت چہرے پر مکے کے لوگ تھوک دیا کرتے تھے، کتنی مرتبہ آپ کو لوگ گالیاں دیتے تھے، کتنی مرتبہ لوگ آپ کے پیچھے تالیاں بجاتے تھے، اور آپ ٹوٹا ہوا دل لے کر مگر مسکراتے ہوئے جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو اس وقت حضرت خدیجہ جس طرح آپ کا استقبال کرتی تھی، آپ اپنا سارا غم بھول جاتے. لیکن جس دن سے حضرت خدیجہ کا جنازہ نکلا، اللہ کے رسول پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا. وہ اللہ کے رسول جن کو اللہ کی معیت حاصل تھی، جن کو فرشتوں کی صحبت حاصل تھی، وہ مس کرتے تھے اس وفادار بیوی کو، وہ محسوس کرتے تھے کہ میں دنیا میں اکیلا ہو گیا. اور اسی لیے وہ سال جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، جس سال ان کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا. دا ایئر آف دا سورو، ایک غم کا سال ہے. وہ اتنا بڑا رول ہے عورت کا. ایک عورت زندگی سے نکل گئی، وہ سال غم کا مانا گیا. کیا وجہ ہے کہ سب سے پہلے حضور کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھنے کی توفیق اللہ نے حضرت خدیجہ کو دی. اور یہی نہیں، میں تو پھر ایک بار تم کو مبارکباد دیتا ہوں بچیوں، فخر کرو اپنی تاریخ پر، اور دو آنسو شرمندگی کے بہاؤ، دو آنسو شرمندگی کے بہاؤ، اللہ ہم کس راستے پہ چل پڑے؟ یہ راستہ ہمارا تھا، لڑکوں سے دوستیاں کرنا، موبائل پر باتیں کرنا. میں تو ان باتوں کو کہنا بھی تمہاری توہین سمجھتا ہوں، توہین سمجھتا ہوں تمہاری. اور تم کو تو کھڑے ہو کر پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے، کرنے کا حق ہے کہ حضرت ہم ایمان والی بچیاں ہیں، ہم اتنی گندی حرکتوں میں مبتلا نہیں ہیں. اور میں اسی وقت اپنے جملے کو واپس لے لوں گا، میں معافی مانگوں گا بچیوں سے، یعنی مجھے معاف کرو، میں واقعی تمہارے بارے میں بدگمان ہو گیا. اللہ کرے کہ کبھی تمہارے کوئی خاندان میں کسی بچی سے ایسی غلطی نہ ہوئی ہو، تم شریف خاندانوں کی بچیاں. اللہ تمہارے نصیب کو روشن کرے، اللہ تمہارے مستقبل کو روشن کرے. جانتی ہو کہ تم کن کی، تمہاری تاریخ میں کن کن عورتوں نے سونے کے حروف سے ورڈس لکھے؟ کیا وجہ ہے کہ اسلام کے راستے میں پہلی شہادت کا جو شرف ملا ہے وہ ایک مرد کو نہیں ملا، ایک عورت کو ملا ہے؟ یہ وادی کشمیر شہیدوں کی سرزمین ہے، یہ وادی کشمیر نے شہادت کی تاریخ پھر سے رقم کی ہے. اور یہاں پر مجھے سلام کرنا چاہیے اس پہلی شہید کو. کون تھی وہ؟ یمن سے آئی ہوئی ایک بوڑھی خاتون جن کا نام تھا سمیہ. مکے کے ایک انتہائی بڑے ظالم شخص نے بوڑھی سمیہ کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ دیا اور کہا کہ کہو کہ محمد جھوٹے ہیں، ورنہ یہ تیر میرے کمان سے نکلے گا اور ابھی تمہارے جسم کے دو ٹکڑے ہوں گے، تڑپ تڑپ کر مرو گی، کوئی تمہارا بچانے والا نہیں ہے یہاں. تو بوڑھی سمیہ نے اپنی کمزور سی آواز میں جان ڈال کر کہنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ابھی کلمہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ تیر ان کی کمان سے نکلا اور حضرت سمیہ کے جسم کے نازک ترین مقام پر لگا اور ان کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، جسم سے خون کے فوارے بہ پڑے. اور یہ پہلی لاش تھی جو مکے کی زمین پر گری، اور یہ پہلا خون تھا جو مکے کی زمین پر بہا. مبارک ہو اللہ کی بندیوں، یہ کسی مرد کا نہیں تھا، ایک عورت کا تھا.
عورتوں نے وفا کی تھی اپنے محبوب رسول اللہ کے ساتھ، عورتوں نے جان دی تھی. کیا ہم بھول جائیں گے اس ام عمارہ کو کہ جب مدینے میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، قدم اکھڑ گئے ہیں، اور خبر تو یہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول بھی شہید ہو گئے، ام عمارہ سے گھر میں بیٹھا نہیں گیا. حالانکہ اللہ کے رسول کا حکم یہ تھا کہ عورتوں مشقتوں کا کام، سختیوں کا کام، مشکل کام یہ ہم کریں گے مرد لوگ، تم ہمیں ساتھ دو، ہمارا تم محبت کے دو بول بول دو، تم شکوے شکایت نہ کرو، تم ہماری لیگ پلنگ نہ کرو، تم ہم کو انکریج کر دو، تم رہو گھر کے اندر. یہ جو ٹف مسائل ہیں، یہ جو سخت حملے ہیں، یہ تم نہیں جھیلو گی، ہم جھیلیں گے. اس کے لیے ہم مرد پیدا ہوئے ہیں، تم گھر میں رہو، تم کو اللہ نے نرم و نازک جسم دیا، تم کو ہم خندقوں میں نہیں بھیجیں گے، تم کو ہم جنگ کے میدانوں میں نہیں بھیجیں گے. لیکن ام عمارہ بے چین ہو گئی جب خبر سنی، نیزہ لیا، تیر اور نکل گئی، اور بھاگتی ہوئی پہنچی احد میں. میں خود اپنے ایک استاد کے ذریعے سے جب میں مدینے میں پڑھتا تھا تو میرے ایک سیرت کے اور ہسٹری کے استاد تھے جن کو مطلب عشق تھا اور بہت بڑے ماہر تھے، انہوں نے کئی سال ریسرچ کیا تھا، مدینے کے ایک انچ زمین تھی کی تاریخ سے واقف تھے. اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے. وہ ہم لوگوں کو لے کر جاتے تھے، کیمپ لگاتے تھے، تو وہ جگہ جا کر دکھاتے تھے، ہم لوگ قربان ہو جاتے تھے، تڑپ تڑپ پر رو رو کے دعائیں کرتے تھے، جی چاہتا تھا ہمارا خون کا کچھ قطرہ یہاں پر ٹپک جائے. ام عمارہ ایک عورت وہاں پر پہنچی اور دیکھا کہ حضور گھرے ہوئے ہیں، اکثر صحابی دور ہیں، دو تین لوگ ہیں، اگر کہیں کوئی تیر لگ گیا تو میرے اللہ کے رسول کے سینے پر لگ جائے گا. اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، اپنا دوپٹے کی چادر بھی تان لی، اور کتنے تیر ان کے سینے پر لگے، کتنے تیر ان کی کمر پر لگے، جسم چھلنی ہو گیا، لیکن اس ایک تیر کو محمد رسول اللہ پر نہیں لگنے دی. اور یہاں تک کہ صرف دفاع، جب دیکھا کہ ڈیفنس سے کام نہیں چلے گا تو کسی کے ہاتھ سے تیر کمان چھینا اور کسی مرد کو تانا دیا. عربی میں ایک شعر پڑھا جس کا اردو میں ترجمہ تھا کہ اے لوگوں چوڑیاں پہن لو چوڑیاں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے رسول کو اکیلا کھڑے ہو، اور خود تیر چلانا شروع کر دیا. تب اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ اللہ ام عمارہ کو جنت میں میرا ساتھ نصیب کرنا، اللہ ام عمارہ کو جنت میں میرا ساتھ نصیب کرنا. عورتوں نے کبھی بے وفائی جب تک نہیں کی تب تک انسانی تاریخ کا قافلہ آگے بڑھتا رہا. بہت بڑی تاریخ ہے، ایک واقعہ، دو واقعے، تین واقعے، ہم بھول جائیں گے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، ہم بھول جائیں گے حضرت صفیہ کو، ہم بھول جائیں گے حضرت خولا کو، پوری تاریخ میں. اور یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی میں چار چھ عورتوں کا نام لے سکا، آج تک کی تاریخ، پوری تاریخ. دنیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے واقف ہے، دنیا جانتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی عجیب و غریب کتاب لکھی. لیکن اللہ کی بندیو، تم کو پتا ہے امام بخاری کی تربیت میں ان کی ماں کا کیا ہاتھ تھا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب 6 سال کے تھے، یا بعض روایات کے مطابق 9 سال کے تھے، تو نابینا ہو، اندھے ہو گئے تھے، بلائنڈ ہو گئے تھے. اتنا دکھ تھا امام بخاری کی ماں کو، اس لیے کہ یہ ان کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا محدث بنے، میرا بیٹا عالم بنے، میرا بیٹا اللہ کے محبوب کی تمام احادیث کی خدمت کرے. جب وہ نابینا ہو گیا بچہ، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کی والدہ کو بے حد بے چینی ہوئی، روزہ رکھا، صدقہ نکالا، دعائیں مانگی، روتی تھی، تڑپتی تھی کہ اللہ آپ کی قدرت کا واسطہ، اللہ آپ کی قدرت کا واسطہ کہ میرے بچے کی بینائی واپس کرتے. میں اس لیے بینائی واپس نہیں مانگ رہی ہوں کہ میں لکھ پتی کروڑ پتی بناؤں گی، میں اس لیے مانگ رہی ہوں کہ میری تمنا ہے کہ وہ عالم بنے، دین کا خادم بنے، انسانیت اور معاشرے کا خدمت گزار اور خیر خواہ بنے. اللہ کی بندیوں، میں پھر ایک مرتبہ تم کو اور تمہارے واسطے سے امام بخاری کی والدہ کو مبارکباد کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی، دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہا کیوں پریشان ہوتی ہو، جاؤ ذرا اپنے بیٹے کو جگاؤ. اللہ نے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی. وہ گئی دوڑتی ہوئی، اپنے بچے محمد کو پکارا، نام بھی دیکھیں، نام بھی کیا رکھا تھا، اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا. یہ ان کی والدہ کے عشق رسول کی دلیل تھی، دلیل تھی کہ ان کے والدہ کو بے پناہ عشق تھا. تو نام بھی محمد محمد کہہ کے پکارا. امام بخاری وہ چھوٹے سے نوجوان بچہ اٹھا، اماں السلام علیکم، اماں السلام علیکم، بیٹا تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ جی امی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، امی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ارے یہ کیا ہے، یہ تسبیح ہے، یہ کیا ہے، یہ جانماز ہے، واہ 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 واہ، بس سجدے میں گر گئی، سجدے میں گر گئی، اللہ آپ نے میری منت قبول کر لی، آپ نے میری دعا قبول کر لی، اب اس بچے کو میں عالم بناؤں گی، یہ دعا بھی قبول کر دی، کر لی اللہ نے قبول. جب سے عورتوں کی، مجھے برا نہ ماننا میری بچیوں، جب سے عورتوں کی تمناؤں کا رخ پلٹ گیا، جب سے عورتوں کی تمنائیں بہت چھوٹی اور حقیر ہو گئیں، بہت بڑے بڑے مقاصد کے لیے انہوں نے تڑپنا چھوڑ دیا، ان کو فکر ہی نہیں رہ گئی کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، یہ کیا گندا معاشرہ پھیل رہا ہے. کوئی شریف لڑکی کا سڑک پر نکلنا مشکل، کسی شریف عورت کا اپنے بچے کے علاج کے لیے اسپتال لے کر جانا مشکل. کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی ماحول ہے؟ یہ کوئی انسانوں کا تمدن ہے؟ یہ کوئی انسانوں کی تہذیب ہے جس میں آج ہم دنیا میں جی رہے ہیں؟ جب سے یہ جب عورتوں کی تمنائیں بدل گئی ہیں تو دنیا میں ایک عجیب طرح کا عذاب آ گیا، ایک عجیب قسم کی وحشت برستی ہے دنیا میں، وحشت برستی ہے دنیا. کس نے کہا کہ دنیا میں ان انسانوں کا دل لگ سکتا ہے جن انسانوں کے اندر کوئی تڑپتا ہوا دل نہ ہو، جن کی نگاہیں پاک نہ ہوں، اور جن کے اندر روح بالکل پاکیزہ نہ ہو، ان کا دنیا میں دل لگ سکتا ہے. ورنہ جتنا دل تنہائی میں چھپ کر بس کتاب کے مطالعے میں اور اللہ اللہ کرنے میں لگتا ہے، کہیں باہر نکلنے میں اتنا دل نہیں لگتا. گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اللہ خیر کرے ہم جا تو رہے ہیں واپس، کہیں جائیں اور واپس آتے آتے ہم دل پر 100 دھبے نہ لگا لیں. آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا حضرت بایزید بستامی کا. کیا شخصیت تھی بایزید بستامی کی، عجیب و غریب مقام ان کو اللہ نے دیا. کوئی شخص دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر اگر یہ چاہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیض سے فیضیاب ہو، اور آپ کا جو عطیہ تھا، آپ کا جو تحفہ تھا، وہ آپ کی روح کو ملے، آپ کے قلب کی توجہ ملے، میں قسم تھا کہ کہنے کو تیار ہوں. عام طور پر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ حضور کے ذریعے سے جو اصلاح کا نصاب پہنچا ہے اور جو پاکیزگی کا علم پہنچا ہے، وہ بایزید بستامی کے واسطے کو نظر انداز کر کے آج ہم تک نہیں پہنچ سکتا. ہمارے اور اللہ کے رسول کے درمیان جو علماء، جو محدثین، جو فقہا، جو مفسرین، جو اہل دل، جو بڑے بڑے انقلابی رہنما، جو بیچ میں واسطہ ہیں، ان میں ایک سنہرا واسطہ بایزید بستامی. اب سنو، بایزید بستامی کو اتنا شاندار انسان کس نے بنایا تھا؟ پھر وہی بات آتی ہے، ان کی ماں کا یہ رول تھا. بایزید بستامی کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ بہت چھوٹے سے بچے تھے، یتیم ہو گئے تھے، ماں ان کی بیوہ ہو گئی تھی، گھروں میں کام کاج کر کے ان کی ماں اپنا پیٹ پالنے لگی اور اپنا اور اپنے بچے کا. جب بچہ بڑا ہونے لگا تو ان کو فکر نے ستایا کہ اب میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے، دوستوں کے ساتھ کھیلنے لگا، یہ کہیں بگڑ نہ جائے. تو ان کو فکر ہوئی تو اس نے پوچھا کہ میں کہاں لے جاؤں. تو لوگوں نے پھر مشورہ دیا کہ ایک فلاں بزرگ ہیں، ایک مسجد مدرسے میں رہتے ہیں، بہت نیک انسان ہیں اور بچوں کی تربیت بڑے پیار سے کرتے ہیں. بڑی خوش ہو گئی وہ عورت، پتہ پوچھتے پوچھتے اپنے یتیم بچے کو لے کر ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جا کر سلام کیا، اپنا تعارف کرایا، حضرت میں ایک غریب بیوہ عورت ہوں، لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالتی ہوں، بچہ بڑا ہو گیا ہے، گلیوں میں کھیلنے لگا ہے، کہیں بگڑ نہ جائے. لوگوں نے آپ کا پتہ بتایا ہے، پوچھتے پوچھتے آئی ہوں، میری درخواست ہے کہ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیجئے، اور میں اور کچھ نہیں چاہتی، میرا بچہ اللہ کا ولی بن جائے، ایک اچھا انسان بن جائے، سماج کو اس سے محبت کا، شرافت کا پیغام ملے، بس میں یہ چاہتی ہوں. بہت متاثر ہوئے وہ بزرگ اس عورت کے انداز گفتگو سے اور کہنے لگے کہ چھوڑ جاؤ، میں جو کچھ بھی کر سکوں گا تمہارے بچے کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں کروں گا. بچہ رہنے لگا، جاتے جاتے ماں نے ایک بات اور کہی تھی کہ استاد حضرت، میرا بچہ پہلی بار ماں کی گود سے نکل کے باہر آ رہا ہے، یہ مجھ کو بہت مس کرے گا، بہت یاد کرے گا، جلدی جلدی میرے پاس آنے کے لیے آپ سے چھٹی مانگے گا. میری آپ سے درخواست ہے آپ اس کو چھٹی مت دیجیے گا، میرے پاس تو اس کو تب بھیجیے گا جب وہ بن جائے جو میں اس کو بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں. استاد اور حیران ہوئے کہ یہ عجیب اللہ کی بندی ہے، اس کی عجیب تمنائیں. بہت متاثر ہوئے، کہنے لگے بہن تم دعا سے میری مدد کرنا، میں جو کر سکوں گا تمہارے بچے کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں کروں گا. واپس آ گئی ماں، بچہ وہاں رہنے لگا. کئی مہینے گزر گئے، بچہ بے چین ہو گیا ماں کو دیکھنے کے لیے. اس نے اپنے استاد سے چھٹی مانگی کہ حضرت بہت دن ہو گئے، میں تڑپ رہا ہوں، ایک دن کے لیے چھٹی دے دیجئے، میں کل آ جاؤں گا. استاد بہت پریشان ہوئے، اگر اجازت دیتے ہیں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، منع کرتے ہیں تو معصوم بچے کا دل ٹوٹتا ہے. کیا کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ مجھے کوئی حل بتا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک ترکیب ڈال دی، کہنے لگے بیٹا ایک کام کرتے کر، میں تم کو سبق دیتا ہوں، شام تک وہ سبق یاد کر کے سنا دو گے تو میں تم کو چھٹی دے دوں گا، تم چلے جانا. بچہ خوش ہو گیا، جی استاد سبق دے دیجئے. سبق لے لیا، استاد نے سبق دیا اور جان بوجھ کر اتنا سبق دیا کہ بچہ شام تک تو کیا کل تک بھی یاد نہیں کر سکتا تھا. اب بچہ سبق لے کر اندر آیا، دیکھا اور سمجھ گیا یہ اتنا سبق ہے کہ شام تک یاد ہونا مشکل ہے، کیا کروں. خیال آیا کہ استاد کے پاس دوبارہ جاؤں اور ان سے کہوں کہ سبق کم کر دیجئے. پھر خیال ہوا کہ استاد کے فیصلے کو بدلوانا یہ بے ادبی ہوگی، اس لیے واپس بجائے استاد کے پاس جانے کے ایک ترکیب اور سمجھ میں آئی. کتاب کو ادب کے ساتھ رحل پر کونے میں رکھا اور اپنے ننھے مننے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنی شروع کی. کہا اللہ، بچپن سے امی کہتی تھی کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، آپ کی قدرت لامحدود ہے. اور استاد بھی بار بار یہی دہراتے ہیں، اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرا اپنی امی کو دیکھنے کا کتنا دل چاہ رہا ہے، میرے باپ تو دنیا میں ہے نہیں، ایک طرح میری ماں کا سہارا ہے، باپ ہوتے تو مجھے آ کر یہاں مل لیتے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، اب کب سے تڑپ رہا ہوں. استاد نے سبق دے دیا بہت زیادہ، کیا کروں اللہ، آپ جب سب کچھ کر سکتے ہیں تو آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ شام تک یہ سبق مجھ کو یاد کرا دیں، اللہ میری مدد کر دیجئے، مجھے یتیم کی دعا قبول کر لیجئے. اللہ نے اس کی دعا قبول کی، فرشتوں کو حکم دیا وقت میں برکت ڈال دو، یادداشت میں برکت ڈال دو، اور شام تک بچے کو پورا سبق یاد ہو گیا. شام کو استاد کے پاس پہنچا، استاد جی سبق سن لیجئے. استاد کو یقین تھا کہ سبق پورا سنانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کہا بیٹا سناؤ. اب جب استاد کو بچے نے سبق سنایا تو استاد حیران رہ گئے، بچے نے اس طرح سبق سنا دیا کہ نہ کہیں بھولا نہ کہیں اٹکا. استاد سمجھ گئے کہ اس بچے کا کچھ اور ہی معاملہ ہے، اب استاد مجبور تھے، جاؤ بیٹا جاؤ، خیال رکھنا بس ایک دن کی چھٹی ہے، کل واپس آ جانا. بچے نے استاد کے ہاتھ چومے، اجازت چاہی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا. راستے پر کھیلتا کودتا اچھلتا، خوشیوں کے گیت گاتا، ہنستا مسکراتا، عجب طرح کے خیالوں میں گم. اب جاؤں گا، امی کو آواز دوں گا، چھپ جاؤں گا، امی ڈھونڈیں گی، پھر امی کو آ کر پیچھے سے لپٹ جاؤں گا، پھر امی بہت خوش ہو جائیں گی، پھر امی کھانا کھلائیں گی، پھر اس کے بعد میں امی سے لپٹ کر سوؤں گا. کتنے دن ہو گئے کہ مجھے امی کے بدن کی خوشبو نہیں آئی، کتنا مزہ آئے گا. راستے پر انہی خیالوں میں گم وہ گھر پہنچا. پہنچا تو گھر کا دروازہ بند تھا، ماں گھر میں اکیلی تھی. آواز دیا امی، کوئی جواب نہیں ملا. پھر پکارا امی، کوئی جواب نہیں ملا. پھر تیسری مرتبہ اس نے پکارا، امی دروازہ کھولیے. اندر سے جواب آیا، کون ہے دروازے پر، ذرا سخت لہجے میں جواب آیا. حیران رہ گیا بچہ، اس نے بھی کہا امی میں آپ کا بایزید ہوں، دروازہ کھولیے. تو اندر سے جواب آیا، کون بایزید، یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو تب آئے گا جب وہ کچھ بن جائے گا، میں تو استاد سے وعدہ کر کے آئی تھی، یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا. دروازہ نہیں کھلا، بچہ وہیں پہ کھڑا روتا رہا. سمجھ گیا ماں میری نہیں چاہتی کہ میں گھر میں جاؤں، میرے توجہ بڑھ جائے گی، میرے اوپر جو رنگ چڑھ رہا ہے مدرسے کا، مسجد کا، اللہ والوں کا، وہ پھر پھیکا پڑ جائے گا، اس لیے میرا وقت برباد ہو جائے گا. کافی دیر وہاں کھڑا روتا رہا، اس کے بعد بوجھل قدموں سے واپس آ گیا. گیا تھا ہنستا ہوا، آیا روتا ہوا. استاد کے بعد داخل ہوا، استاد کو آ کر سلام کیا. استاد حیران رہ گئے، بیٹا کیا ہوا، تم واپس کیوں آ گیا. بچے نے جب اپنا اپنی داستان سنانے کے لیے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، استاد کی نظر پڑی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنکھیں لال تھیں، استاد کو انتہائی پیار آیا، ڈر لگا، گود میں لے لیا بچے کو، اپنے صافے کے کونے سے بچے کے آنسو پوچھے، چہرہ صاف کیا، کہا بیٹا کیا ہوا، کیا جلدی بتا کیا ہوا؟ بچے نے بتایا، پوری کہانی سنائی، آپ نے چھٹی دے دی تھی، میں راستے پر خوش خوش ہنستا کھیلتا گیا، دروازہ بند ملا، کئی بار پکارا، اندر سے جواب آیا، کون ہے دروازے پر؟ میں نے کہا، امی میں آپ کا بایزید ہوں، تو جواب آیا، کون بایزید؟ میرا بایزید تو تب آئے گا جب وہ کچھ بن جائے گا، یہ اور کوئی ہوگا، یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ بس میں وہیں کھڑا روتا رہا اور اس کے بعد واپس آ گیا۔ استاد نے کہا، بیٹا ایک بات بتا، تو اپنی ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آیا؟ تو بیٹے نے کہا، میرا دل ٹوٹا بہت، میری آنکھیں روئی بہت، مگر میں اپنی ماں سے ناراض نہیں ہوں، میں سمجھ گیا کہ وہ میرا بھلا چاہتی ہیں۔ اب تو استاد جی آپ کی میں ہزار خوشامد کروں، آپ مجھے چھٹی مت دیجیے گا، اور آپ مجھے کچھ بنا دیجیے، ایک درخواست ہے استاد جی، بس یہ بھی دعا کرتے رہیے کہ میری ماں کی عمر میں برکت ہو، میں وہ اتنے دن تک تو زندہ رہیں کہ جب میں کچھ بن جاؤں تو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی تو ہوں، وہ بیمار رہنے لگی ہیں، بہت محنت کر کے کماتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا سے چل دیں اور میں کچھ بن بھی نہ پاؤں، بس ان کی عمر کی درازی کی دعا کرتے رہیے گا استاد جی، اور مجھے کچھ بنا دیجئے، میں تبھی واپس جاؤں گا جب میں کچھ بن جاؤں گا۔ اے اللہ کی بندیوں، کتنی آپ میں سے مائیں ہیں، کتنی آپ میں سے بیویاں ہیں، آپ کے سب کے دلوں میں ایک محبت کے لیے تڑپتا ہوا دل ہے۔ اللہ نے عورت کو محبت کی دیوی بنایا ہوتا ہے، جو محبت کے جذبات، جو عشق و وفا کے جذبات آپ کے اندر ہوتے ہیں، وہ شاید مردوں کے اندر بہت مشکل سے بن پاتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اب جو اس کے بعد میں سنانے جا رہا ہوں، اس کے بعد پھر اس کو کس طرح آپ سوچئے گا، اور اس سے کس طرح آپ رہنمائی لیجئے گا۔ سنو اور دل کے کانوں سے سنو میری بچیو، اگلے 16 سال تک وہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا۔ 16 سال کے بعد ایک رات میں زیارت نصیب ہوئی، خواب میں نظر آئے، ان استاد کو زیارت نصیب ہوئی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضور نے ان استاد کو حکم دیا کہ وہ نوجوان جو تمہارے پاس زیر تربیت ہے بایزید، اب اس کی تربیت کا وقت مکمل ہو گیا، اللہ نے اس کو چن لیا اور پسند کر لیا، اللہ نے اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا، اب تم اس کو رخصت کرو اور اپنے سینے کے انوار کو اس کے سینے میں منتقل کرو اور اس کو روانہ کر دو۔ استاد خوش خوش جلدی سے اندر گئے، دیکھا تو وہ نوجوان تہجد پڑھ رہا تھا، پیچھے بیٹھ گئے، جب سلام پھیرا استاد نے آواز دی، نوجوان لپک کر آیا، جی حضرت۔ استاد نے کلیجے سے لگایا، پیشانی کو چوما، اپنا عمامہ اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا، کہا بیٹا تیری ماں کی مراد پوری ہو گئی، تیرے مرحوم باپ کی دعائیں قبول ہو گئیں، تجھے اللہ نے پسند کر لیا، اب جا اور جا تیرے ذریعے سے دنیا میں خیر کا کام پھیلے گا، بھلائیاں پھیلیں گی، مظلوموں کی مدد ہوگی، غریبوں کی مدد ہوگی، جا، اللہ نے تجھے قبول کر لیا۔ بچے نے استاد کے ہاتھ چومے اور استاد کی دعائیں لیں اور واپس روانہ ہوا۔ وہی راستہ تھا، وہی گھر تھا، گھر کا وہی دروازہ تھا، دروازہ آج بھی بند تھا، مگر آج جب اس بچے نے اپنی امی کو پکارا تو پہلی ہی آواز سن کر ماں دوڑتی ہوئی آئی، دروازہ کھول دیا، دیکھا تو سامنے ایک نوجوان سر سے پیر تک سنت اور تقوی کے لباس میں ملبوس، پیشانی سے تقوی اور محبت کی شعائیں پھوٹتی ہوئیں۔ بس ایک دم سے بیٹا اپنی ماں کے قدموں پر گر پڑا، ماں نے جلدی سے بچے کو تھاما، اپنے کلیجے سے لگایا، آ گیا بیٹا، آ گیا تو، آ گیا، اسی دن کا انتظار تھا۔ خوب جی بھر کے بچے کو ماں نے دیکھا، اس کے بعد کہا بیٹا بیٹھ جا، میں بھی تجھے گرم گرم کھانا کھلاؤں گی، مگر میں پہلے اپنے رب کا شکریہ تو ادا کر لوں۔ اور پھر اس نے اپنا پھٹا پرانا بوریا بچھایا اور اس پر 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے دعا مانگی کہ اللہ اللہ، میں اسی دن کے لیے تجھ سے زندگی کی دعا مانگتی تھی، میں کس زبان سے آپ کا شکر ادا کروں، اب آپ جب چاہیں مجھ کو ایمان پر اٹھا لیں، اب مجھے دنیا میں جینے کی کوئی تمنا نہیں۔ اللہ کی بندیوں، یہ تھی وہ عورتیں جنہوں نے انسانیت کو تحفے دیے تھے، جن کی ایک ایک اولاد نے کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بدلی تھیں، قوموں کی تقدیریں پلٹی تھیں۔ کہاں سے شکوہ کریں، میرا بس چلے، میں اب بس چلے تو میں پوری انسانیت کی طرف سے ایک ایک عورت کے سامنے ہاتھ جوڑوں، ایک ایک عورت سے کہوں کہ اللہ کی بندی، اپنے آپ کو پہچانو، تم متائے کوچو بازار نہیں ہو، تم سماج کے بگڑے ہوئے لڑکوں کی نگاہوں کا مرکز بننے کے لیے نہیں پیدا ہوئی ہو، تم شوکیس کو سجانے کے لیے نہیں پیدا ہوئی ہو، تم اپنے حسن کی قیمت وصول کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئی ہو، تم اپنے جسم کا سودا کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئی ہو، تم اپنے دل اور جسم پر داغ لگانے کے لیے نہیں پیدا ہوئی ہو۔ یہ تہذیب، جس کو تہذیب کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے، یہ ویسٹرن سولائزیشن، جس کو سولائزیشن کہنا میرے لیے تو بہت ہی مشکل ہے، بہت مشکل ہے، یہ وکٹ سولائزیشن ہے، یہ منحوس اور نامکمل غیر معتدل یہ انسانی زندگی کا طریقہ ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بڑے بڑے یورپ کے مصنفین نے تسلیم کیا ہے اس بات کو، تسلیم کیا ہے اس بات کو کہ آج کی دنیا کو ہم نے ہواؤں میں اڑنا سکھا دیا اور سمندروں میں تیرنا سکھا دیا، لیکن ہم نے آج کے انسان کو زمین پر چلنے کا طریقہ بھلا دیا۔ انسان کا کمال ہوا میں اڑنا نہیں ہے، انسان کا کمال زمین پر نیچی نگاہ شرافت کے ساتھ چلنا ہے، اپنے وقت کی حفاظت کرنا ہے، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرنا ہے۔ بہت بڑا کردار ہے تمہارا، اللہ 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 تعالیٰ، میں بہت امیدوار انسان ہوں، میں بھی قطعا نا امید نہیں، میں قطعا نا امید نہیں ہوں، میں جانتا ہوں آپ میں سے ایک ایک کے سینے میں ایمان موجود ہے، ایک تڑپتا ہوا دل موجود ہے، لیکن کوئی اس کو حرکت دینے والا نہیں ہے، کوئی آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر رو رو کے دعائیں کرنے والا نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، واقعی آپ کو پتہ نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے بندے دیکھے ہیں، اس لیے میں یقین سے کہتا ہوں، ہزاروں لاکھوں لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ساری انسانیت اور قومیں رات میں سو رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ اللہ کے بندے راتوں کی تنہائیوں میں اپنی جانمازوں پر سر رکھ کر اللہ کی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی بندیوں کی عزت محفوظ فرما، اللہ 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 اپنی بندیوں کی حفاظت فرما، اللہ ایمان بھی کمزور ہو گیا، ماحول بھی بگڑ گیا، اور عمر جب کم ہوتی ہے، میچورٹی کم ہوتی ہے، جذبات زیادہ ہوتے ہیں، تجربہ نہیں ہوتا ہماری بچیوں کو، وہ سمجھ نہیں پاتی کہ ہم کس راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں، ایک لڑکا میسج بھیجتا ہے، ایک ایس ایم ایس کو اگنور کرتی ہیں، دوسرا ایس ایم ایس کو اگنور کرتی ہیں، تیسرے کو اگنور کرتی ہیں، چوتھ پھر خیال آتا ہے کہ تو شرافت کی بات نہیں ہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، پھر چوتھے کو ریپلائی کرتی ہیں، پھر ریپلائی کا ریپلائی آتا ہے، پھر اس کے بعد بات شروع ہوتی ہے، اور بات بھی شروع میں بڑی پاک دامنی کی شروع ہوتی ہے، اور کبھی کبھی دین کی بات شروع ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد شیطان کے ٹریپ میں وہ پھنس جاتی ہے۔ نہیں، اللہ کی بندی، میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، یا نساء النبی لستنک احد من النساء اتقیتن، اللہ تعالیٰ نے حضور کے گھر کی عورتوں کو خطاب کیا ہے قرآن کی اس آیت میں، اور یہ کہہ کے خطاب کیا ہے کہ اے نبی کی عورتوں، لستنک احد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تمہارے اندر تقویٰ ہو اور تم پاک دامن ہو، تمہاری آنکھوں میں حیا کا نور ہو، اور تمہارے بدن پر حجاب کے اثرات ہوں، تمہارے قلب پر حجاب کا ایک سیکورٹی ہو، ایک پہرا ہو، فلا تخضعن بالقول، یاد رکھنا حضور کی بیویوں سے کہا گیا کسی غیر مرد سے نرم لہجے میں بات مت کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کیونکہ کیا ہوگا جب کوئی عورت، جب کوئی لڑکی بہت اسمائلنگ کے ساتھ، بہت ہائی ہیلو کر کے اور بہت نرم لہجے میں کسی غیر مرد سے، کسی نوجوان لڑکے سے بات کرتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے اور مدینہ میں بسنے والے انسانوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو یقیناً جس کے دل میں کچھ بیماری ہے، اس کے دل میں تمہارے بارے میں ایک غلط امید پیدا ہو جائے گی۔ یہ مدینہ کے مردوں کا کے بارے میں قرآن نے کہا ہے، اور کن عورتوں سے کہا ہے؟ شرم سے گر جانا چاہیے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں، میں یا نساء النبی، قرآن نے دوسرے مفہوم میں کہا تھا ان کو، وہ حضور کی بیویاں تھیں، وہ ہماری مائیں تھیں، ان سے دوسرے انداز سے کہا، لیکن میں کہتا ہوں تمہارا بھی تو رشتہ کچھ نبی سے ہے، تم بھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، تم بھی تو امت کی بچیاں اور انہی امت کی عورتیں ہو۔ میں اسی آیت کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ کی طرف، اور میں کہتا ہوں لستنک احد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم ہرگز عام عورتوں کی طرح نہیں، بے پردگی اور بے حیائی اور بے حجابی اور مسلمان لڑکی ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان ہو اور بے حیا اور بے حجاب ہو، یہ ناممکن ہے. الحیا و شعبۃ من الایمان، اللہ کے محبوب نے فرمایا حیا ایمان کا شعبہ ہے. اس کا مطلب اگر حیا میں کمی ہے تو ایمان میں کمی ہے، اور حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. میں آپ کا دل دکھانے کے لیے نہیں آیا اللہ کی بندی، آپ کا دل دکھانے اور ہمارا آپ کا دل دکھانے کے لیے ہمارے دشمن بہت ہیں، ہرگز نہیں. میں آپ کے دل میں چھپی ہوئی دبی ہوئی ایمان کی چنگاری کو ہوا دینے کے لیے آیا. آج کے معاشرہ جھوٹے پروپیگنڈے سے بھرا ہوا ہے، زمین سے آسمان تک کی فضا. لوگ کہتے ہیں کہ بے پردگی کے ساتھ تعلیم نہیں ہو سکتی، ترقی نہیں ہو سکتی. کیا حماقت ہے، کیا جہالت ہے، کیا انسانی تاریخ سے واقف نہیں ہے لوگ؟ کیا انسانی تاریخ میں ترقی کی ہے ناچنے گانے والی عورتوں نے؟ کیا ناچنے گانے اور بے حیا بے شرم عورتوں نے انسانی ترقی میں اضافہ کیا ہے؟ انسانی تاریخ میں اضافہ کیا ہے اس قسم کی عورتوں نے جس قسم کی عورتوں کا میں نے واقعہ سنایا، اور ایسی لاکھوں عورتیں ہیں، ایک دو نہیں ہیں، لاکھوں عورتیں ہیں ایسی. کیا آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ جو بخاری شریف مدرسوں میں پڑھتے ہیں، صحیح بخاری کا جو نسخہ ہندوستان میں اس وقت چل رہا ہے، اس میں سے کوئی ایک نسخہ صحیح بخاری کا ایڈیشن ایسا نہیں ہے جس کے درمیان میں ایک عظیم عالم عورت جن کا نام کریمہ تھا ان کی روایت بیچ میں نہ آتی ہو. کیا آپ کو پتا ہے کہ اسلام کی علمی تاریخ میں عورتوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن. ہزاروں محدثات گزری ہیں، ہزاروں فقہ اسلامی کی ماہر عورتیں گزری ہیں. ایک بہت بڑے اسلامی قانون کے ماہر تھے جنہوں نے 30 volume میں اسلامی قانون کی کتاب لکھی ہے، المبسوط، اور ان کے جو مصنف تھے وہ عجیب و غریب انسانی دنیا کا شاہکار ہیں. ان کو حکومت کے وقت نے ایک سزا دی تھی، اور سزا یہ دی تھی کہ ان کو کنویں کے اندر بند کر دیا جائے، وہ کنویں کے باہر نہیں نکل سکتے، ان کو کنویں میں رہنا ہے، وہ باہر نکل ہی نہیں سکتے. آپ بلیو کریں گے کہ ان کے شاگردوں نے حکومت سے اجازت مانگی کہ ہم کو اتنی اجازت دے دیجئے، یہ ہمارے بہت بڑے عالم استاد ہیں، ہم کنویں کے اوپر آ کر بیٹھ جایا کریں اور یہ نیچے سے ہم کو ڈکٹیٹ کر دیا کریں تو ہم لوگ کچھ کتابیں لکھ سکتے، یہ لکھوانا چاہتے ہیں. بہت بڑا علم ان کے سینے میں ہے. 30 volume میں کتاب ہے فقہ حنفی کی، اسلامی قانون کی، وہ 30 volume کی کتاب کنویں کے اندر بیٹھ کر لکھوائی ہے سرخسی نے. اور ان بزرگ کا حال یہ تھا، ان علماء کا، کہ ان کی بیویاں ان کے برابر کے عالم تھیں. چنانچہ ایسے علماء گزرے ہیں کہ جن کے ایک فتوے پر 3 sign ہوا کرتے تھے، ایک سگنیچر مرد کی، ایک سگنیچر ان کی بیوی کی، اور ایک سگنیچر ان کے بیٹے کی. اور ایسے بھی علماء گزرے ہیں کہ جس میں جن کی بیویوں کی رائے کو شوہروں کی رائے پر مقدم کیا گیا. علماء کا فیصلہ تھا کہ بہت محترم ہیں ان کے شوہر، بڑے عالم ہیں، لیکن ان کی بیوی کی نظر علمی ان کے شوہر سے زیادہ ہے. یہ تھیں وہ عورتیں. یقیناً آپ کو تھوڑا سا اسٹرگل کرنا پڑے گا، تھوڑا سا ارادہ اندر جگانا پڑے گا، ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، اور اس فیصلے کا نام ہے توبہ. اس فیصلے کا نام ہے توبہ. آج کی اس مجلس میں کتنا اچھا ہو کہ یہ پورا مجمع آج اللہ کے سامنے توبہ کرے، ایک فیصلہ کرے کہ اللہ ہم سے کچھ غلطیاں ہو گئی، معاف کر دیجیے، ہم آپ ہی کے تو بندیاں ہیں اور آپ ہمارے ہی تو رب ہیں، اور بندوں سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، رب تو معاف کر دیا کرتا ہے، آج ہمیں معاف کر دیجیے، آج کے بعد سے ہم فیصلہ کرتے ہیں، آج کے بعد سے ہم فیصلہ کرتے ہیں ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے دامن پر دھبا نہیں لگنے دیں گے، ہم حیا اور حجاب والی تہذیب کو خوشی کے ساتھ اپنائیں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم اپنے دل کے غم کو کسی اور کے سامنے نہ رکھ کر اپنے پیارے رب کے سامنے کہیں گے، ہم سجدے میں 2 aansuon کا نذرانہ اپنے رب کے سامنے پیش کریں گے. آپ کے لیے تو اللہ نے ولایت کے وہ راستے کھولے ہیں کہ مردوں کو رشک آتا ہے، عورتوں کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ بہت مشکل راستوں سے ان کو گزرنا پڑے، نہ، بالکل نہیں، اتنا آسان مسئلہ رکھا ہے کہ آپ بہن ہو اپنے چھوٹے بھائی کو نہلا رہی ہو، آپ ماں ہو اپنے چھوٹے بچے کو نہلا رہی ہو، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ بچے کو نہلا رہی ہیں، لیکن نہلاتے نہلاتے چپکے چپکے آپ اپنے اللہ سے بات کر رہی ہیں کہ اللہ یہ بچہ میرا ہے، میں اس کو گندا نہیں دیکھ سکتی، میں اس کو دن میں 2-3 بار نہلاتی ہوں، اللہ میں بھی تو آپ کی بندی ہوں، آپ میرے دل کو کیسے گندا دیکھیں گے، اللہ میرے دل کو دھو دیجئے۔ آپ بچے کو نہلا کر اٹھی ہیں، دنیا صرف یہ دیکھ رہی ہے آپ کے گھر والے کہ آپ بچے کو نہلا کے اٹھی ہیں، لیکن اللہ اس کے فرشتوں نے یہ دیکھ لیا کہ آپ نے صرف بچے کو نہیں نہلایا، آپ نے انہی چند منٹ کے اندر اپنے دل کو بھی غسل دے دیا۔ آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، آپ گھر کی صفائی کر رہی ہیں، اور آپ اپنی ماں کا ساتھ دے رہی ہیں، اور اس پر آپ چپکے چپکے دعا کر رہی ہیں، اللہ کچن میں گرمی کا موسم ہے، کچن میں مجھے گرمی لگ رہی ہے، بجلی بھی کئی گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتی ہے، اللہ مجھے چولہے کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، اللہ جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی، اللہ میری مغفرت کر دیجئے۔ اب دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کچن سے دو گھنٹے کے بعد نکل کر آئیں تو آپ کھانا پکا کر نکل کر آئیں، لیکن اللہ یہ دیکھ رہا ہے میری بندی صرف کھانا پکا کے نہیں نکلی ہے، اپنی مغفرت کا فیصلہ کروا کے بھی نکلی۔ بچوں اپنی تعلیم میں ایکسلنٹ رزلٹ اچیو کرو، ایکسلنٹ، اپنی استادیوں کا، اپنی ٹیچروں کا بے حد ادب و احترام کرو، اسلامی تہذیب کا حصہ ہے یہ، حصہ ہے یہ اسلامی تہذیب کا۔ ٹیچر کوئی بھی ہو، ٹیچر مسلمان ہو، ٹیچر غیر مسلم ہو، ٹیچر جو بھی ہو، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں، آپ تو اس بات کا خیال کرو کہ اس بندی کو، اس بندے کو خدا نے مجھ کو علم کی روشنی دینے کے لیے چنا ہے، یہ میرا محسن ہے، یہ میری محسن ہے، مجھے ریسپیکٹ کرنی ہے، مجھے ان کو خوش کرنا ہے، مجھے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننی ہے۔ اسکول کے ڈسپلن کی پابندی کرنا، گھر کے اندر خوشیوں کا ماحول بنائے رکھنا، اور اپنے دل کو گناہوں کے دھبوں سے پاک صاف رکھنا، اور ایک ایسی تمنا کرنا جس کی شروعات آج کی توبہ سے ہو کہ اللہ ہمیں بھی ان عورتوں کی طرح بنا دیجئے جن کے واقعات ہم نے سنے، اللہ ہمیں کل کو ایک ایسا نصیب دے دیجئے کہ ہم بھی تو کہیں جنت میں پہنچ کر حضرت خدیجہ کو سلام کریں، ہم بھی تو حضرت عائشہ کے مجھ سے مصافحہ کریں، ہم بھی تو سیدہ فاطمہ زہرا کے روشن چہرے کی زیارت کریں۔ کیا پاکیزہ عورتیں تھیں، کیا ہمت والی عورتیں تھیں، کیا ان کا کریکٹر تھا۔ میں پھر کہتا ہوں، مرد تنہا یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، اور صحابہ نے بھی یہ ذمہ داری جو اٹھائی تھی، میں بلا ہچکچاہٹ کہتا ہوں یہ اس لیے اٹھائی تھی کہ ان کی بیویوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ایک غریب انسان تھا صحابہ میں، ایک مزدوری کر کے اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالنے والا انسان، کام کر کے تلاش میں دن بھر پھرتا رہا، شام کو واپس آیا، کوئی کام نہیں ملا تھا، خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے۔ گھر پہنچے، بیوی سے کہا کہ بھوک لگی ہے، کچھ کھانا کھلا دو۔ بیوی نے کہا میرے پاس گھر میں تو کچھ ہے نہیں، جو کچھ تھا وہ کل تک سب استعمال ہو گیا، میں تو انتظار میں تھی کہ آپ آئیں گے تو کچھ لے کر آئیں گے، پکاؤں گی، آپ کو بھی کھلاؤں گی، میں بھی کھاؤں گی۔ لیکن جب شوہر نے بیوی کی زبان سے یہ جملہ سنا کہ گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، تو شوہر کو ایک ذرا سا شوق لگا، صدمہ ہوا، تو بیوی نے محسوس کیا، بیوی نے فوراً تھاما اور کہا کہ میرے سرتاج ایک بات سنیے، ایک بات سوچئے، روزانہ ہم لوگ اپنی مرضی کے مطابق پیٹ بھر کے کھا کے سوتے ہیں، آج کی رات اگر اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ ہم بھوکے سوئیں، تو آج اللہ کی مرضی کو ہمیں خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے، آج کی رات اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے گی، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ شوہر کی جان میں جان آ گئی، ہمت بڑھ گئی اس کی، بہت اچھا، بہت بہت شکریہ تمہارا کہ تم نے یہ دو جملے کہہ کے میرا دل رکھ لیا۔ پوری رات آرام سے بھوکے سو گئے، صبح کو پھر نکلے کام کی تلاش میں، اور سنت کے مطابق بیوی نے دروازے تک آ کر فی امان اللہ کہتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے شوہر کو رخصت کیا۔ شوہر دن بھر کام کی تلاش کیا، لیکن اللہ کا کرنا کہ دوسرے دن بھی انہیں کوئی کام نہیں ملا، اور شام کو پھر خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے۔ پھر بیوی نے وہی کلمات دہرائے، پھر تسلی کے کلمات کہے، اور پھر دونوں سو گئے۔ اور پھر تیسری صبح کو وہ شوہر کام کی تلاش میں نکلے، اور پھر تیسری صبح کو بیوی نے دروازے تک آ کر مسکراتے ہوئے اور فی امان اللہ کہتے ہوئے رخصت کیا۔ اور پھر اس کے بعد جب رخصت ہو گئے، وہ شوہر چل دیے، دو چار قدم بڑھ گئے آگے، تب بیوی کو کچھ یاد آیا، اور بیوی نے واپس بلایا اور کہا ایک منٹ، ایک منٹ، ایک بات سنیے، ذرا واپس آئیے۔ شوہر واپس آئے، کیا بات ہے؟ ابھی تو تم نے مجھ کو رخصت کیا تھا۔ ہاں، ایک بات کہنا بھول گئی تھی آپ سے، میں کہنا یہ چاہتی تھی کہ میں اتنے دن سے آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے تقوی کی سب سے بڑی گواہ ہوں، میں جانتی ہوں کہ آپ اپنے لیے کوئی غلط کام نہیں کریں گے، لیکن مجھ سے آپ کو جتنی محبت ہے اور آپ میرا جتنا خیال رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کہ اگر آج تیسرے دن بھی آپ کو کوئی کام نہ ملا تو آپ میرے خیال سے کہیں آپ کوئی حرام لقمہ لے کر گھر میں نہ جائیں، خدا کے لیے کوئی حرام لقمہ لے کر گھر میں مت آئیے گا، چاہے آج بھی آپ کو کوئی کام نہ ملے، ہم تیسری رات بھی بھوکے سو جائیں گے مگر حرام لقمہ لے کر نہ آئیے. سلام ہو اس اللہ کی بندی پر، سلام ہو اس کے ایمان پر، اس کی وفا اور اس کے تقوی اور اس کی ہمت پر. جس شوہر کو ایسی بیوی مل جائے وہ نفسانیت اور شیطنت کے ہمالیہ پہاڑوں سے ٹکرا سکتا ہے. اللہ نے اتنی قوت رکھی ہے آپ کی دو جملوں میں. لیکن اگر عورت کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، اس کو یہ بھی چاہیے، اس کو یہ بھی چاہیے، اس کو یہ بھی چاہیے، اس کو لگژریز چاہیے، اس کو ایک ریس میں لگی ہوئی ہے، فلاں کا بنگلہ جیسا ہے ویسا میرا بنگلہ ہونا چاہیے، اور فلاں کی کار جیسی ہے ویسی میری کار ہونی چاہیے، اور فلاں کی الماریوں میں جتنے قسم کے زیورات ہیں میری الماری میں اس سے زیادہ خوبصورت بڑھیا قیمتی زیورات ہونے چاہیے، اور میرے گھر کا فرنیچر اس کے گھر کے فرنیچر سے بہتر ہونی چاہیے، اور میرے کچن کی کراکری اس کی کراکری سے بہتر ہونی چاہیے، اور میرے میچنگ سوٹ اس کے میچنگ سوٹ سے زیادہ اچھے ہونے چاہیے. جب یہ ہوتا ہے تو شوہر مجبور ہو جاتا ہے رشوت لینے پر، شوہر مجبور ہو جاتا ہے حرام کمائی پر، اور پھر کیا ہوگا؟ مجھے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے اللہ کی بندیوں، یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ بستر، یہ زیور، یہ ٹھاٹ، یہ چند دن کے ہیں، سب ٹھاٹ بڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. ایک دن وہ آئے گا جس دن کی میرے کپڑے بدلے جائیں گے، مجھے نہلایا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا، تم کو بھی رخصت کیا جائے گا. اے بچیوں کان کھول کے سنو، ہر بچی زندگی میں دو مرتبہ رخصت ہوتی ہے، ایک مرتبہ رخصت ہوتی ہے میکے سے سسرال کی طرف، اور ایک مرتبہ رخصت ہوتی ہے دنیا سے قبرستان کی طرف. جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے، کون بچا ہے؟ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جانتی ہو کیا ہوگا؟ سخت مرحلہ آنے والا ہے آخرت کا، کھیل نہیں ہے آخرت کا مرحلہ، آخرت کا مرحلہ کھیل نہیں ہے، اللہ کے سامنے حاضری کا مسئلہ کھیل نہیں ہے. اگر کھیل ہوتا تو شہادت کی موت پاتے وقت سیدنا عمر ابن خطاب اللہ کے محبوب کے چہیتے اور جانثار اور دوسرے خلیفہ اور اتنی پیاری شخصیت جن کے جنتی ہونے کا تذکرہ بار بار اللہ کے رسول کی زبان پر آیا، لیکن جب ان کا انتقال ہو رہا تھا ان کو پتا تھا کھیل نہیں ہے آخرت، حساب و کتاب اگر اللہ نے لیا تو میں بھی پھنس جاؤں گا. تو وہ لیتے ہوئے تھے، آخری وقت تھا، سانس اکھڑی ہوئی تھی، خون کے فوارے بدن سے جاری تھے، اور ان کے بیٹے نے ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا. تھوڑی دیر کے بعد باپ نے آنکھ کھولی، بیٹے سے کہا، بیٹا میرے سر کو گود سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو. بیٹا حیران ہو گیا، ابا کیا کہہ رہے ہیں آپ، میں نہیں کروں گا یہ کام. نہیں بیٹا، مان لو اپنا، میرا سر اٹھا کر گود سے زمین پر رکھ دو. ابا کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ بات؟ مشکل سے باپ نے ہمت جٹاتے ہوئے جواب دیا، بیٹا اگر تیرے باپ کو جنت ملنے والی ہے تو تیری گود سے بہتر تکیہ بہت جلد اس کو ملنے والا ہے، اور اگر تیرے باپ کو جہنم ملنے والی ہے تو جہنمی انسان کے سر کو اپنی گود سے جتنی جلدی دور کر دے اتنا تیرے لیے اچھا ہے. کون یقین کر سکتا ہے کہ ہم کو اللہ سیدھے جنت میں بھیج دیں گے؟ مذاق نہیں ہے جنت، کھیل نہیں ہے. اللہ 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 اللہ، یہ نرم و نازک خوبصورت بدن یہ جہنم میں جلیں، ان کو سانپ اور بچھو ڈسیں؟ اللہ کرے کبھی ایسا نہ ہو، اللہ کرے کبھی ایسا نہ ہو. آج کے دن ایک موقع ہے. دل میرا انتہائی شکر گزار ہے، سچی بات یہ ہے، آپ سب کا بہت شکر گزار ہے. آپ سب کا حق تو یہ تھا کہ میرے جیسا فقیر آپ کے ایک ایک گھر کے دروازے پر آ کر صدا لگاتا، باہر کھڑے ہو کر آواز لگاتا اور کہتا، بیویوں سلامت رہو، بچیاں تمہاری دامن پہ دھبے نہ لگنے پائے، ذرا نماز پڑھتی رہنا، ذرا نگاہوں کو پاک رکھنا، ذرا دلوں کو پاک رکھنا. ایک دروازے کے بعد دوسرے دروازے اور دوسرے دروازے کے بعد تیسرے دروازے پر جا کر صدا لگاتا، لیکن لوگ شریف ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ کام زیادہ ہے، وقت کم ہے، تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں، اور وہاں موقع دے دیتے ہیں اس فقیر کو کہ وہ اپنی صدا لگائے. میں بہت محبت کے ساتھ آپ سب سے یہ کہتے ہوئے اس وقت اب رخصت ہوں گا کہ یہ موقع ہے. موقع زندگی میں بار بار اس طرح کی نہیں آیا کرتے، اس وقت موقع ہے. اور یہ جان لیں کہ اللہ بہت مہربان، اللہ بہت کریم ہے، اللہ بہت کریم ہے. ہزار ہم سے اب تک غلطیاں ہو چکی ہوں اور گناہ ہو چکے ہوں، لیکن اللہ کی مغفرت ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج بلایا ہی یہاں اس لیے ہو کہ وہ ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے، ہمیں ہماری کچھ مغفرت کرنا چاہتا ہے. اس لیے یہ وقت ہے آخری، میں توبہ کے کلمات پہلے پڑھتا ہوں، جو اللہ کی بندیاں وہ چاہیں وہ توبہ کے کلمات دہرا لیں، اس کے بعد دعا ہوگی، اور جو اللہ کی بندیاں چاہیں توبہ کے ساتھ بیعت کی بھی نیت کر لیں، اور بعد میں اس بات کا اعلان بھی ہو جائے گا کہ وہ کس طرح بعد میں رابطہ رکھیں. بہرحال میں توبہ اور بیعت کے کلمات اپنی نیت سے بھی اور آپ کی نیت سے پڑھتا ہوں. آپ میں سے جو چاہیں اللہ سے معافی نیت مانگنے کی نیت سے ان کلمات کو پڑھ لیجئے، اور ہو سکے تو جس طرح آپ نماز میں تحیات میں بیٹھتی ہیں اس طرح ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، اپنے اللہ کو حاضر، اپنے اللہ کی طرف توجہ کر لیں، زندگی بھر کی غلطیوں اور گناہوں کو شرمندگی کے ساتھ یاد کر لیں، اور بہت یقین کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ، جیسے بچہ امی امی پکارتا ہے ویسے ہم اپنے اللہ کو پکاریں. کچھ کلمات ہیں ان کو آپ دہرا لیں، ان میں سے کوئی قرآنی آیت نہیں ہے، اس لیے آپ جو اگر اس وقت کوئی ایسی حالت میں ہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ آپ وہ سب کے سب ان کلمات کو پڑھ سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته، وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اب دعا کر لیں، اور بہت امید کے ساتھ اللہ کے سامنے آج اپنا دل نکال کے رکھ دیں. ذہن میں رکھیں کہ جب بچہ ماں کو پکارتا ہے، امی امی کہتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ پھوپھی بیٹھی ہیں، خالہ بیٹھی ہیں. آج تو اپنے دل کو اللہ کے سامنے نکال کر رکھ دو. اللہ کی بندیوں، شاید تمہاری آمین کے تو فعل ہماری بھی مغفرت ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ومعدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. اللہ، ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ، اپنے قصوروں کا اقرار کرتے ہیں. اللہ، دل و جان سے شرمندہ اقرار کرتے ہیں کہ اب تک آپ نے جتنا موقع ہم سب کو عنایت فرمایا تھا بہت کافی تھا، ہم نیک بن چکے ہوتے، ہمارا ایمان بہتر ہو گیا ہوتا، اگر ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا ہماری نمازیں اچھی ہوتی، ہمارے اخلاق اچھے ہوتے. اللہ، ہم ماحول سے متاثر ہو گئے، ہم بھول گئے، ہم راستہ بھٹک گئے. اللہ، آج حاضر ہوئے ہیں، سنا ہے آپ خطاکار بندوں اور بندیوں کو معاف کرتے ہیں، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں. آپ کو آپ کی شان رحیمی کا واسطہ، آج معاف فرما دیجئے، آج معاف فرما دیجئے، آج معاف کر دیجئے اللہ، آج معاف کر دیجئے اللہ، آج راضی ہو جائیے، آج راضی ہو جائیے، آج معاف کر دیجئے اللہ، آج معاف کر دیجئے اللہ، آج معاف کر دیجئے. ٹوٹے دل کا پکار سن لیجئے. اللہ، شرمندہ ہیں، بہت شرمندہ ہیں، ہم نے وہ کام کیے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے، اور اللہ، ہم نے وہ کام نہیں کیے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے، ہم نے وہ دیکھا جو ہمیں نہیں
دیکھنا چاہیے تھا، ہم نے وہ سنا جو ہمیں نہیں سننا چاہیے تھا، اور ہم وہ بولے جو ہمیں نہیں بولنا چاہیے تھا. اللہ اللہ اللہ، ہم نے ان سے ملنے کی تمنائیں کی جن سے ملنے کی تمنائیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اللہ اللہ، ہمیں تنہائیوں میں تو آپ سے ملنا چاہیے تھا، ہم کہاں تنہائیاں ڈھونڈتے رہے. اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے. اللہ اللہ، ہماری نہیں تو روتی بلکتی اپنی ان بندیوں کی آہ و کراہ سن لیجئے، سن لیجئے. اللہ اللہ، سن لیجئے. اللہ اللہ، سن لیجئے. اللہ اللہ، سن لیجئے. اللہ، ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں، اللہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، اگر 10 عورتیں بھی کہیں پہنچ جاتی ہیں تو لوگ قتل کا مقدمہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ، آج تو سینکڑوں کی تعداد میں اور شاید ہزاروں کی تعداد میں آپ کی بندیاں آئی ہیں. اللہ اللہ، یہ دامن پھیلا کر، آنچل پھیلا کر مانگ رہی ہیں. اللہ اللہ، اپنی مغفرت دے دیجئے. اللہ مان جائیے، اللہ اللہ مان جائیے. اللہ، ہم آپ کو منانے آئے ہیں، اللہ ہم آپ کو منانے آئے ہیں. اللہ، آپ ناراض ہو گئے ہیں، زمین اور آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہو رہے ہیں. کہیں زلزلے، کہیں سیلاب، کہیں فسادات، کہیں عزتوں کا لوٹا جانا. اللہ اللہ، یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ آپ کی ناراضگی کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ مان جائیے، اللہ اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے. اللہ، ایک بار ایک بار ایک بار اللہ اپنی بندیوں اور اپنے بندوں کے اس مجمع کو اللہ محبت سے دیکھ لیجئے، اللہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے. اللہ دیکھ لیجئے، اللہ اللہ دیکھ لیجئے. اللہ اللہ، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں، کوئی آپ کو ٹوکنے والا نہیں. اللہ، ہم نیک لوگ نہیں ہیں. اللہ اللہ، یہ تو دور دور سے جمع ہوئے ہیں. اللہ اللہ، فقیر آئے ہیں، بھکاری آئے ہیں. اللہ اللہ، سائل آئے ہیں. اللہ، اتنی بڑی تعداد میں اللہ، جب فقیروں کی بھیڑ کسی دروازے پر آ کر صدا لگائے، اللہ کون خالی ہاتھ واپس کر دے گا؟ اللہ چاہے تھوڑا تھوڑا بانٹے، وہ سب کو کچھ نہ کچھ دے گا. وہ یہ تو نہیں کرے گا کہ 10 فقیروں کو دے دے اور باقی کو خالی ہاتھ واپس کر دے. اللہ، ہم میں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ بھیجیے. اللہ، ہم میں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ بھیجیے. اے رب کریم، اے رب کریم، آپ کی ان بندیوں کے نرم و نازک جسموں کا واسطہ، ان کے چاہنے والے ماں باپ کی تمناؤں کا واسطہ، ان کے چاہنے والے شوہروں کا واسطہ، ان کے چاہنے والے بھائیوں کا واسطہ. اللہ، ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو تو اس کو شفا دے دیجئے. اللہ، اس کو شفا دے دیجئے. کوئی غم ہو، اللہ تو اس کو راحت دے دیجئے. اللہ، کوئی پریشانی ہو، اس پریشانی کو دور کر دیجئے. اللہ اللہ، اپنے کرم سے، اللہ اپنے کرم سے، کوئی تو ہوگا اس مجمع میں جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی. اللہ، جس کا رونا آپ کو پسند ہوگا، جس کا ٹوٹا دل آپ کو پسند ہوگا. اللہ اللہ، قبول کر لیجئے. اللہ قبول کر لیجئے. اللہ، ہم آپ کو نہیں پہچانے. اللہ، ہم آپ سے دور چلے گئے. اللہ، ہم واپس آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں. اللہ، بلا لیجئے اپنے سے قریب. اللہ، ہمیں اپنے قدموں سے لگا دیجیے. اللہ، ہمیں اپنے قرب کا احساس دیجیے. اللہ، کتنی مرتبہ ہم نے اپنی ماں باپ کا دل دکھایا. اللہ، وہ ماں جتنے کتنی تکلیف سے ہم کو پیٹ میں رکھا، کتنی تکلیف سے ہم کو جنم دیا، کتنی تکلیف سے ہم کو پالا، ذرا سی بات پر ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، اس کو ذلیل کر لیتے ہیں. اللہ، ہم دوستوں کا خیال کرتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں. اللہ اللہ، ہم سے بڑی غلطی ہوئی. اللہ، ہمیں آپ بھی معاف کر دیجئے، اور اللہ توفیق دیجئے کہ ہم اپنے ماں باپ کے پیر پکڑ کے ان سے معافی مانگیں. اللہ، ان سے پیر پکڑ کے معافی مانگیں، اپنی استانیوں اور اپنے اساتذہ کے قدموں پر گر کر ان سے معافی مانگیں. اللہ، ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ، اس ادارے کو، اللہ اللہ، اس ادارے کو اللہ اپنی حفاظت میں لے لیجیے. اللہ، اپنی حفاظت میں لے لیجیے. اللہ، جن پرنسپل صاحبہ نے اور اللہ، جن تعلیم کے شعبے کے ذمہ داروں نے بڑے پیار سے اس فقیر کو یہاں بلایا اور اس مجلس کا انعقاد کیا، اللہ اللہ، ان کو نیک نصیب بنا. اللہ، ان کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما. اللہ، ان کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما. اللہ، ان کی عزتوں میں اضافہ فرما. اللہ، ان کی عزتوں کو اضافہ فرما. ان کی ہر پاک تمنا کو قبول فرما. ہے رب کریم، کریم، زندگی کا خاتمہ ہونا ہے، موت آنی ہے. اللہ اللہ، ایک موت تو وہ ہوتی ہے جو بہت مشکل کے ساتھ آتی ہے، رگڑ رگڑ کر آتی ہے، کفر کے کلمے منہ سے نکلنے لگتے ہیں. اللہ ایسی موت سے بچا لیجئے گا. اللہ جب موت کا وقت آئے تو ایمان کامل پر آسان موت دے کر اپنے پاس بلا لیجئے گا. اللہ اللہ وہ جنت دے دیجئے جس جنت میں آپ کے محبوب ہوں. اللہ بے حساب کتاب اس جنت میں بلا لیجئے گا. اللہ اگر آپ نے حساب لینا شروع کیا تو زندگی کے حساب تو دور کی بات ہے، ہم تو ایک گھنٹے کا بھی حساب نہ دے پائیں گے، ایک صبح اور ایک شام کا بھی حساب نہ دے پائیں گے. اللہ اپنی بندیوں کو اور اپنے محبوب کی امت کی ان پیاری پیاری عورتوں اور بچیوں کو اللہ ایک بار پھر سے توبہ کی توفیق دے دیجئے. اللہ انہیں قبول کر لیجئے. اللہ یہ شرمندہ ہے، اللہ یہ شرمندہ ہے، اللہ یہ بہت شرمندہ ہے. اللہ اگر ان کے اندر ایمان نہ ہوتا اور ان کے اندر آپ کو راضی کرنے کی فکر نہ ہوتی تو یہاں کیوں آتی؟ اللہ یہ گھوم رہی ہوتی پارکوں میں، یہ تماشے کر رہی ہوتی اور تماشے دکھا رہی ہوتی. نہیں، اللہ ان میں سے کسی کا نام فاطمہ، کسی کا نام عائشہ، کسی کا نام زینب، کسی کا نام کلثوم، کسی کا نام رقیہ، کسی کا نام خدیجہ. اللہ قیامت میں یہ شرمندگی ان کو نہ ہو کہ ہماری مائیں ازواج مطہرات ان کا گریبان پکڑ کے کہیں کم سے کم تم نے ہمارے ناموں کا خیال کیا ہوتا، تم نے ہمارے ناموں کے ساتھ فلمیں دیکھی، تم نے ہمارے ناموں کے ساتھ نامحرموں سے باتیں کی، تم نے ہمارے ناموں کے ساتھ اپنے حسن کا مظاہرہ کیا. اگر یہ سب کرنا تھا تو اپنے نام بدل لیے ہوتے، تم نے کافروں کے نام رکھ لیے ہوتے، ہمیں شکایت نہ ہوتی، لیکن تم نے ہمارے ناموں کو سارے بازار رسوا کیا. اللہ اس شرمندگی سے ان کو بھی بچائیے، ہم کو بھی بچائیے. اللہ بچا لیجئے. اللہ ہم تو دنیا میں روز دیکھتے ہیں ایک بچہ نجاست میں لت پت ہو جاتا ہے، بدبو آتی ہے، لوگ تو دور بھاگ جاتے ہیں مگر ماں اپنے سجے سجائے کپڑوں اور بدن کی پرواہ نہ کر کے لپک کے آتی ہے، اس گندے بچے کو اٹھاتی ہے، اس کو نہلاتی دھلاتی ہے، کپڑے بدلتی ہے، اللہ اس کے کریم پاؤڈر لگاتی ہے، اس کی آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے، پھر سے سجا دیتی ہے. ماں یہ سوچتی ہے میں نے اگر اپنے بچے کو چھوڑ دیا تو اسے کون نہلائے گا، کون اس کے کپڑے بدلے گا. اللہ ہم بھی ادب کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں اگر بندوں اور بندیوں کو، ہم جیسے گندے بندوں اور بندیوں کو ان کے پیارے رب نے چھوڑ دیا پھر ہمیں کون نہلائے گا، پھر ہمیں کون پاک کرے گا. اللہ ہمارے دلوں کو دھو دیجئے. اللہ اللہ کپڑے لانڈری میں دھلنے جاتے ہیں گندے، واپس آتے ہیں چمکتے ہوئے. اللہ ہم آج جیسے آئے تھے ویسے ہی یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتے. اللہ ہم آئے تھے دلوں پہ دھبے لے کر، لیکن چاہتے ہیں کہ اٹھنے سے پہلے، واپس جانے سے پہلے آپ ہمارے دلوں کو دھو دیجئے. اللہ دلوں کے دھبوں کو مٹا دیجئے، ہمیں پاک صاف بنا دیجئے. اللہ آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں ہم بد نظری نہیں کریں گے، ہم ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، ہم با حیا اور با حجاب بنیں گے، ہم با حیا اور با حجاب بنیں گے، ہم پاک دامنی کا راستہ اختیار کریں گے، ہم بے شرمی اور بے حیائی کے راستے سے دور بھاگیں گے، ہم حیا اور پاک دامنی کا راستہ اختیار کریں گے. اللہ ایک گزارش اور ہے ہم سب کی طرف سے، ہم سب گنہگاروں کے نام لے لے کر ایک بار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کے نام لے کر ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور یہ پیام پہنچا دیجئے کہ آپ کی امتی شرمندہ ہیں، آپ کی امتی شرمندہ ہیں، معافی مانگنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہمیں معاف کر دیں، آپ بھی ہم کو معاف کر دیں. اور اللہ اللہ یہ سلام اللہ پہنچا دیجئے تمام ان نیک مردوں اور عورتوں پر اللہ جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ انسانیت کی خدمت کی، جو آپ کے نیک مرد اور نیک بندے اور بندیاں گزریں، ہم سب کا سلام محبت ان تک پہنچا دیجئے اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
جی وغیرہ کے اعلان پہنچے ٹھیک سے سمجھا کے
اہمیت کے ساتھ.